ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سورة تغابن کی آیت نمبر 9 جو پیچھے اگر ٹیک لگانے میں کوئی عذر نہ ہو تو پھر مجمع میں آ کے بیٹھے اگر کوئی عذر ہے تو پھر ایک الگ بات ہے فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل اختیار کریں یکفر عنہ سیئاتہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا ان کے خطاؤں سے درگزر کرے گا ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار اور ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا ابدا یہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے جنت یہ صرف مسلمانوں کا تصور نہیں مسلمانوں کا عقیدہ نہیں جتنے بھی آسمانی مذہب ہیں وہ سارے جنت اور جہنم پہ یقین رکھتے ہیں تمام آسمانی مذاہب کا اس پر اتفاق ہے کہ مرنے کے بعد برزخ کی زندگی ہے اور پھر سور پھونکا جائے گا جس کے بعد پھر ہمیں حساب و کتاب لیا جائے گا اور اس کے بعد یا تو بہت بڑی کامیابی ہے یا جہنم کی آگ کی صورت میں بہت بڑی ناکامی ہے وہاں کا عذاب بھی بہت سخت اور وہاں کی جزا یعنی بدلہ بھی بہت بہترین بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ جو اللہ نے نافرمانوں کے لیے عذاب رکھا ہے تو یہ یعنی برائی کے مطابق کیوں نہیں ہے جتنا برا کام کیا اتنی سزا ملنی چاہیے آپ اگر ایک جرم کرتے ہیں تو کچھ دن قید مل جاتی ہے آپ کو کچھ جرمانہ ہو جاتا ہے تو اللہ نے آخرت میں اتنی شدید سزا کیوں رکھی جہنم کی آگ کیوں رکھی اللہ نے میں پہلے اس اشکال کا جواب دوں گا اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ جنت کیا ہے اور اللہ نے اہل ایمان کے لیے جو بہت بڑی کامیابی رکھی کیونکہ جب جہنم سمجھ میں آئے گی تو پھر جنت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ جب نافرمانوں کا عذاب اتنا سخت ہو سکتا ہے نافرمانوں کے بارے میں قانون اللہ کا اتنا سخت ہے تو فرما برداروں کے بارے میں اللہ کی نعمتیں بھی پھر اسی حساب سے بہت زیادہ ہوں گی تو یاد رکھیے یہ جو جہنم کی آگ اللہ نے اتنی سخت رکھی ہے میرے پاس کسی نے واٹس ایپ پہ سوال بھیجا کہ دنیا میں کوئی شخص 20 سال گناہ کرتا ہے کوئی 30 سال گناہ کرتا ہے مثال کے طور پر ایک کافر کی سزا ایک کافر کی برائی ہے 20 سال کفر کیا اس نے تو جہنم میں اس کی سزا بھی 20 سال ہونی چاہیے ہمیشہ ہمیشہ جلتا رہے گا جہنم کی آگ میں کافر جہنم کی آگ سے کبھی نہیں نکلے گا اور مسلمان بھی نکلے گا تو اپنی سزا کھانے کے بعد وہ سزا بھی کوئی کم نہیں ہے اپنے گناہوں کی سزا کھائے گا اس کو ملے گی وہ سزا تو اب کسی نے سوال پوچھا یہ میں سوال اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ دوسروں کے ذہنوں میں بھی یہ وساوس آتے ہیں ان وسوسوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کا آخرت کے بارے میں عقیدہ متزلزل ہونے لگتا ہے اسے جہنم سے ڈرنا چاہیے وہ ڈرنے کے بجائے یہ یقین ہی نہیں آ رہا کسی چیز کا اور وسوسوں نے تنگ کیا ہے تو اس کے دل میں خوف کہاں پیدا ہوگا وہ تو اسی شبہ میں پڑا رہے گا پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے کیونکہ اللہ ایسا ظالم کیسے ہو گیا کہ 20 سال جرم کیا اور سزا ہزاروں سال مل رہی ہے. تو یاد رکھیں کسی شے کو ثابت کرنے کے لیے کہ ایسا ہے یا نہیں, ایسا ہے ایسا ہوگا یا نہیں, اس میں دو قسم کے دلائل ہوتے ہیں. ایک کو دلیل عقلی کہا جاتا ہے اور ایک کو دلیل نقلی. بعض چیزیں عقل سے ثابت ہوتی ہیں, عقل یہ کہتی ہے کہ ایسا کیا تو ایسا ہوگا, ایسا کیا تو ایسا ہوگا. تجربہ بھی اسی میں شامل ہے. آپ کو پتا ہے کہ سردیوں میں کسی نے کھٹی چیزیں ٹھنڈی چیزیں کھائیں تو نزلہ ہوگا, یہ تجارب سے ثابت ہے, یہ چیزیں تجارب سے ثابت ہیں. دو کو دو میں جمع کریں تو جواب کیا آئے گا؟ 4 آئے گا. یہ عقل سے ثابت ہے, یہ اگر کوئی آپ کو خبر نہ بھی دے تو آپ کو ماننا پڑے گا. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو مستقبل کی ہیں, ان کے بارے میں اگر خبر دینے والا سچا ہے, خبر دینے والا سچا ہے, تو وہ چیزیں آپ کی عقل میں آئیں یا نہ آئیں آپ کو ان کی خبر پہ یقین کرنا پڑتا ہے, بشرطے کہ خبر دینے والا سچا ہو. اور پھر اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ اپنی سمجھ کو سمجھانے کی کوشش کرو گے کہ بھائی واقعہ تو ایسے ہی ہے, معاملہ تو ایسے ہی ہے, میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں اس کی کوئی تاویل کروں گا, کوئی لاجک نکالوں گا اس کی. تو یاد رکھیے یہ جو جہنم کے وجود کی خبریں ہیں, خبریں کہ جہنم ہے مرنے کے بعد, جنت یا جہنم ہے, نافرمانوں کے لیے آگ کا عذاب ہے, تو یہ خبریں تمام پیغمبروں نے دی اپنی امتیوں کو. ایسا ہوتا کہ ایک پیغمبر نے دی دوسرے نے نہیں دی تو آپ اشکال کر کے کسی شیطانی وسوسہ ڈال سکتا تھا کہ جس نے یہ خبر دی ہے ممکن ہے اللہ نہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ وہ جھوٹا ہے. جتنے پیغمبر آئے, جتنے پیغمبر, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تورات جو تحریفی شکل میں آج موجود ہے اس میں بھی جہنم کی بے شمار آیات ہیں. یہودی تو اسلام کو نہیں مانتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا, لیکن اگر آپ تورات اٹھا کے دیکھیں, میں نے خود دیکھی ہیں, تو اتنی تحریف کے باوجود وہ جہنم کی آیتیں تورات سے نہیں نکال سکے. تورات میں لکھا ہے کہ اللہ نے نافرمانوں کے لیے آگ کا دریا رکھا ہے بہتا ہوا, جس میں آگ بہتی ہوگی, گندھک جلتی ہوگی اس کے اندر. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی جو آج عیسائیوں کے پاس موجود ہے, جسے بائبل کہا جاتا ہے. اس انجیل میں اتنی تحریفات ہوئیں مگر جہنم کے بارے میں کہ مرنے کے بعد اللہ کی طرف سے جو نافرمانوں کو عذاب ہوگا وہ کیا ہوگا, آگ میں جلایا جائے گا. یہ آیتیں انجیل میں بھری ہوئی ہیں. پھر داؤد علیہ السلام کے جو صحیفے موجود ہیں, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اقوال موجود ہیں, پیغمبروں کے جو اقوال موجود ہیں آج اسلامی کتابوں میں نہیں یہود و نصارہ کی کتابوں میں, ان کتابوں میں بھی جہنم کا تذکرہ اور جنت کا تذکرہ بہت زیادہ ملتا ہے. اس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جنت اور جہنم کی بات کرنے والے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں, آپ سے پہلے کے جتنے قدیم صحیفے ہمیں ملتے ہیں تمام صحیفوں میں جنت کا بھی تذکرہ موجود کثرت کے ساتھ اور جہنم کا تذکرہ بھی موجود کثرت کے ساتھ. تو اب ایک بات دونوں میں سے رہ جاتی ہے کہ جن پیغمبروں نے یہ جنت اور جہنم کی باتیں کی ہیں, یا تو معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت ان تمام پیغمبروں کو جھوٹا قرار دے دیا جائے کہ سب نے معاذ اللہ جھوٹ بولا ہے, یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. کیوں؟ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں اس وقت جو اتباع کی جاتی ہے, عیسائی ہیں سب سے زیادہ, پھر مسلمان ہیں اور یہودیوں کا مذہب بھی بہت زیادہ ہے, ان تینوں کی مجموعی آبادی اگر ملائی جائے تو یہ دنیا کی آبادی کا بہت بڑا حصہ ہے. تو یہ تمام جن شخصیتوں کے معتبر ہونے پر متفق ہیں تو یہ اتفاق یہ تکا نہیں ہو سکتا, یقیناً ان شخصیات میں کوئی ایسی صفات تھیں جن کی وجہ سے یہ سب ان کو محترم مانتے ہیں. ورنہ کسی باطل شخصیت پر اتنے زیادہ لوگوں کا اجماع نہیں ہو سکتا۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے جتنے پیغمبر ہیں سب کو برحق مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے جتنے پیغمبر ہیں سب کو برحق مانتے ہیں، اور مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جتنے پیغمبر ہیں سب کو برحق مانتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے جتنے پیغمبر ہیں وہ سارے مسلمانوں کے نزدیک بھی معتبر، یہودیوں کے نزدیک بھی معتبر اور عیسائیوں کے نزدیک بھی معتبر، اور ان تمام پیغمبروں نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا ہے جو آج تحریری شکل میں موجود ہے۔ تو یہ کیسی بات ہے کہ اتنی بڑی گمراہی پر یہ دنیا کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ کہ کوئی ایسی یہ شخصیات قرار دے رہی ہے کہ وہ صرف سچ بولتے تھے، بلکہ اللہ کا پیغمبر قرار دے رہی ہے، اور یہ جو پیغمبر قرار دیے ہیں ان کی وجہ یہ ہے ان کے معجزات اور ان کی پاکیزہ تعلیمات۔ ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں، دیکھو ابو سفیان جو تھا نا، یہ بات اللہ کرے کسی طرح دماغ میں اتر جائے آپ لوگوں کے، جو میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس نے ہجرت کی اور ہرقل بادشاہ سے جس کی ملاقات ہوئی، ابو سفیان جو تھے یہ سردار تھے، غیر مسلم تھے، کافر تھے، بعد میں اسلام قبول کیا انہوں نے۔ یہ جنریٹر کیوں نہیں چلا دیتے بھائی؟ لائٹ اوپر نیچے ہو رہی ہے، میرے خیال ہے آواز پہ بھی فرق پڑے گا اس سے۔ ابو سفیان جب ہجرت کر کے، جو صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے تھے، تو ان کو واپس لینے کے لیے ابو سفیان گئے، بادشاہ نے بلایا ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات لینے کے لیے۔ تو بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے کہ یہ جھوٹے نبی ہیں یا سچے نبی، تحقیق کرنے کے لیے ابو سفیان سے سوالات کرنا شروع کیے۔ ابو سفیان کو سامنے بٹھایا اور باقی تمام لوگوں کو پیچھے بٹھایا تاکہ ابو سفیان جھوٹ نہ بول سکیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا بعض دفعہ آنکھوں سے اشارہ کر لیتے ہیں کہ بھئی اس میں یوں کہہ دو، اس میں یوں کہہ دو، تو کوئی ایک دوسرے کو اشارہ نہ کر سکے، یہ بالکل میرے فرنٹ پہ سامنے بیٹھے باقی سارے ان کے پیچھے۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کرنا شروع کیے انہوں نے، تو اللہ کی قسم میرا دل چاہتا تھا میں جھوٹ بول دوں، لیکن میں نے جھوٹ اس لیے نہیں بولا کہ اگر میں جھوٹ بول دیتا تو بعد میں عرب کہتے کہ یہ سردار ہو کر جھوٹ بولتا ہے۔ جیسے آپ کو بتایا نا کہ امریکہ کے صدر پر ایک دفعہ جھوٹ بولنے کا الزام لگا تھا تو صدارت خطرے میں پڑ گئی تھی۔ جھوٹ ہر دور میں خاندانی لوگوں کے ہاں بہت بری حرکت سمجھی جاتی رہی ہے، جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا عزت دار، وہ جھوٹ کو ہمیشہ سے برا سمجھتے ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس سے انسان کے کردار مشکوک ہو جاتا ہے۔ تو ابو سفیان کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو ابھی تو بات بن جائے گی، لیکن بعد میں جب جاؤں گا تو کیا ہوگا کہ لوگ کہیں گے دیکھو جھوٹ بول کر آ گیا سردار ہو کے۔ تو ابو سفیان سے بادشاہ نے سوالات شروع کیے، مختلف سوالات۔ اس میں ایک سوال یہ پوچھا کہ یہ جو تمہارا نبی ہے، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ دعویٰ کس عمر میں کیا؟ 40 سال کی عمر میں۔ اس نے کہا 40 سال تک ان کی زبان سے کبھی جھوٹ صادر ہوا ہے؟ پہلے زمانے میں نا ایک گاؤں کی طرح لوگ رہتے تھے، سب لوگ ایک دوسرے کو اتنی اچھی طرح جانتے تھے، اتنی اچھی طرح جانتے تھے، کیونکہ صدیوں سے ایک ہی جگہ پہ، مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا 2000 سال سے تھے مکہ میں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے۔ آپ ابھی بھی کسی گاؤں میں چلے جائیں نا تو گاؤں کا ہر فرد ہر ایک کو جانتا ہے، تو سب ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ تو اس نے پوچھا ابو سفیان سے کہ یہ جو جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے، تو کیا 40 سال کے عرصے میں، طویل عرصے میں اس شخص نے کبھی جھوٹ بولا؟ کبھی تم نے اس کا جھوٹ پکڑا کہ اس نے جھوٹ بولا ہو؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، کبھی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے ساری زندگی جھوٹ نہ بولا ہو، پھر بولنے پر آیا تو ایک دم اتنا بڑا جھوٹ کہ اللہ پہ بہتان باندھ دیا کہ اس نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ ये जो चोर होते हैं ना, कोई बड़ा चोर डाकू बन गया, ऐसा नहीं होता एकदम उठा और डाकू बन गया। पहले मस्जिद से चप्पल चुराएगा, हकीकत बताता हूं, माए नहीं मना करती, बाप नहीं रोकता, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटीग्रेटर गाड़ियों से निकालना शुरू कर दिए, बैटरी चुराना शुरू कर दी, होते होते फिर क्या बन जाएगा, सदरी मुमलिकत। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है ये सारा। जो जिना करता है ना जानी, ऐसा नहीं होता कि बड़े इफ्फत और पाकदामनी से जिंदगी गुजारते गुजारते एकदम जिना पे आ जाए, ना 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 ना, इससे पहले के दर्जात तय कर, क्योंकि इतनी गैरत इंसान में होती है, तबीई हया होती है कि एकदम बड़े जुर्म का वो मुर्तकिब नहीं होता, बल्कि पहले बदनजरी करेगा, उसका जमीर मलामत करेगा, गलत कर रहा हूं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जमीर मुर्दा, फिर आहिस्ता एक स्टेप आगे बढ़ेगा, फिर एक स्टेप आगे बढ़ेगा, फिर उसका जमीर आहिस्ता आहिस्ता मुर्दा होते होते फिर वो जिना पर आ जाता है। फिर पहली दफा जिना करता है, उसे बहुत एहसास होता है मैंने गलत किया, फिर वो जमीर चूंकि मुर्दा हो चुका, आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास भी खत्म हो जाता है, फिर तो कहते हैं ये तो मेरा हक है, ये तो मेरा जिस्मानी हक है, इसके बगैर तो मैं जिंदगी नहीं गुजार सकता। तो ऐसे ही जो झूठ बोलता है, ऐसा नहीं होता कि एकदम सफेद झूठ बोल दे, जिसने एकदम सफेद झूठ बोला उसने इससे पहले छोटे मोटे झूठ बोले होते 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 होते, तभी देखो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो झूठा नबी था ना, एकदम झूठी नबूवत का दावा नहीं किया इसने, आप कादियानियों से पूछें, इसने पहले पीरो मुर्शिद होने का दावा किया, बुजुर्ग होने का, फिर थोड़ा सा जब प्रोटोकॉल मिला इसको थोड़ा सा तरक्की की इसने, इसने इमाम होने का दावा किया, तभी कादियानियों में दो फरीक हैं, एक मिर्जा को इमाम मानते हैं अभी भी, नबी नहीं मानते, दूसरे नबी मानते हैं। तो इमाम होने का दावा किया कि ये इमाम है हमारा, फिर इमाम मेहदी पे आया, फिर ये इस पर आया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो कुर्बे कयामत में नाजिल होंगे वो मैं ही हूं, फिर मजीद तरक्की करके उसने क्या कहा, मैं नबी हूं। तो झूठ बोलने के लिए भी हौसला चाहिए, आहिस्ता 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 स्टेप बाय स्टेप आ गया इंसान आगे बढ़ता है, ये इंसान की फितरत है। तो बादशाह ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि जिस शख्स ने 40 साल के अरसे में कभी झूठ ना बोला हो, एक रकम किसी की दाएं से बाएं ना की हो। देखो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी क्यों की, इसलिए कि हजरत खदीजा 40 साल की थी, दौलत बहुत थी, लेकिन औरत होने की वजह से उस दौलत से पैसा कमा नहीं सकती थी। दौलतमंद आदमी को क्या चाहिए होता है, मुजारबत पे काम करने के लिए ईमानदार आदमी, कि भाई मेरा पैसा हो और कमा के मुझे दे और आधे आधे या परसेंटेज के हिसाब से शिरकत कर ले। ताजिर लोग जानते हैं कि इस जमाने में किसी को पैसा पकड़ा दो उसकी दाढ़ी देख के, कमा के दे देगा वो शराफत के साथ, कोई भी नहीं देता। बार बार उसके घर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बार बार उसको धमकियां देनी पड़ती हैं, चाहे कितना ही नेक क्यों ना हो, और हमेशा कोई ना कोई तराना सुना रहा होगा, जब भी जाओ ना, मैंने एक करोड़ रुपए आपको दिए थे, तो यार वो यूं हो गया, इस दफा तो ऐसा है कि दुकान ही नहीं खुली, इस दफा तो कपड़ा ही नहीं आया, कोई ना कोई उसके चेहरे पे फिटकार बरस ही रही होगी, कभी नहीं देगा शराफत के साथ कि आपका पूरा हिसाब करके आपको घर दरवाजा बजा के कि मुझे नींद नहीं आ रही, आपके पैसे मेरी जेब में थे, कहीं मैं मर ना जाऊं, ये ले प्लीज ये ले ले। और अगर कोई इतना नेक है ना कि आपके घर दे के जा रहा है पैसे, तो समझ लो वो और बड़ा फ्रॉडी है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने एक दफा तिजारत पे पैसा लगाया, एक नेक आदमी जिसको मैं नेक समझता था, वो रोजाना शाम को मेरे घर पे प्रॉफिट दे के जाता मुझे। मैंने कहा इतने नेक जिंदगी में पहली दफा देखे हैं, कितने के बजाय मैं इसके घर जाऊं महीने महीना हिसाब डेली के हिसाब से। तो मैंने कहा भाई आप रोजाना ना आया करें, इतनी दूर चल के रख लिया करें, हफ्तावारी हिसाब कर लेंगे। कह रहे नहीं, किसी का पैसा मेरी जेब में पड़ा हो मुझे नींद नहीं आती, मेरा दिल चाहता था मैं इससे दम करवाऊं, इतना नेक। लेकिन ये इतना नेक क्यों था, इसने मजीद पैसे निकलवाने थे और इसका प्रोग्राम ये था जब ठीक ठाक पैसे निकल जाएं फिर रफू चक्कर हो जाओ। और ऐसा ही हुआ, जब अच्छे खासे पैसे जमा हो गए उसके पास, क्योंकि हमें और इत्मीनान हो गया कि भाई और भी महल्ले वाले आने लगे, यार हमारे भी लगवा दो, इतना नेक आदमी रोज के रोज पैसे दे के जा रहा है पूरा हिसाब किताब करके, और ये भी कह रहे हैं कि मैं पैसा घर में नहीं रख सकता, مجھے نیند نہیں آتی، کسی کا پیسہ میری جیب میں ہو، ہمیں اس وقت پیسہ تھا، تجربہ نہیں تھا، سمجھ آ رہی بات، پیسے تھے تجربہ نہیں تھا، اب الٹا معاملہ ہو گیا ہے، تجربے میں کی نظر پیسہ ہو گیا، تجربہ بہت آ گیا، اب اس تجربے کو لے کے آدمی کہاں جائے؟ اس لیے لوگ مجھ سے مشورہ لینے کے لیے آتے ہیں، حضرت انویسٹمنٹ کے لیے کچھ پیسہ لگانا ہو تو بتائیے، میں کہتا ہوں تجربہ لے لو مجھ سے جتنا چاہو، پیسوں کی بات نہ کرو. تو وہ آیا ایسے پیسے جی، میں نے کہا بھائی اور بھی محلے والے بھائی ہمارے بھی لگوا دیں یار، دو چار مولوی صاحبان آئے، انہوں نے بولا اتنا دیانتدار اور کام بھی پورا کر رہا ہے، یہ نہیں کہ بنوری ٹاؤن کا جو وہ تھا شفیق نام تھا، کیا نام تھا، بنوری ٹاؤن کی طرف نسبت تھی، تھا تو نہیں وہاں کا، کہ وہ کام ہی کا پتہ نہیں ہے، اس کا کام بھی باقاعدہ نظر آ رہا ہے، یہ گودام، یہ مال آ رہا ہے بھائی، سندھ سے ٹرک اتر رہے ہیں مال کے، آم کی پیٹیاں، کیلے کی پیٹیاں، بولیاں لگ رہی ہیں، بک بھی رہا ہے، سارا ہو رہا ہے، سب ڈرامے بازی تھی. تو بالآخر جب اس کو اطمینان ہو گیا کہ اچھے خاصے انویسٹمنٹ ہو گئی ہے، لوگوں کے بہت سارے پیسے، تو وہ سارے گودام سمیت، ٹرکوں سمیت، چھ سات سال ہو گئے آج تک غائب. تو اس لیے اگر اس زمانے میں کوئی اتنا نیک ہے نا جو دروازہ بجا کے، تو اس کو فوراً تھانے میں جمع کرا دو بغیر تفتیش کے، کیونکہ بہت مشکل ہے اتنا نیک آدمی ملنا، وہی اچھا ہے جو ترسا ترسا کے پیسے دے رہا ہے. کوئی لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہو تو ایک الگ بات ہے، بات تبدیل ہو جاتی ہے، موضوع نہ بدل جائے، میں دوبارہ آ رہا ہوں، ورنہ اس بارے میں ایک دو اور دلچسپ باتیں آپ کو بتانی تھی، لیکن بہرحال موضوع پھر بدل جائے گا، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ رہ جائے گی. تو دیکھو انسان خراب ایک دم سے نہیں ہوتا. اچھا یہ جو فراڈی تھا نا جو میرے پیسے لے کے بھاگا، پھر بعد میں پتا چلا یہ کئی لوگوں کے اور بھی لے کے بھاگا ہوا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے. تو وہی بات آئی نا کہ ایک دم سے ایسا نہیں ہو گیا، شروع میں کسی کے 20 روپے کھائے ہوں گے، پھر 40 کھائے ہوں گے، پھر لاکھوں کے کھانے کی عادت پڑ گئی. تو جب بھی کوئی شخص بہت برائی پر پہنچتا ہے تو ایسے نہیں ہوتا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسا شخص چاہیے تھا کہ جو حضرت خدیجہ کے پیسے سے تجارت کرے اور تجارت میں ایمانداری کے ساتھ نفع کما کے دے. حضرت خدیجہ نے اس کام کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان سے شادی کی اسی نیت سے کہ میرا پیسہ یہ استعمال کریں گے اور مزاربت پہ مجھے بھی پروفٹ ملے گا. تو دیانتداری اور ایمانداری کی بنیاد پہ کیا. تو ایک شخص اتنا ایماندار مشہور ہو، امانتدار مشہور ہو، صادق اور امین مشہور ہو، اور وہ جب جھوٹ بولنے پر آئے تو پہلی مرتبہ میں اتنا بڑا جھوٹ کہ مجھے کس نے بھیجا ہے، اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، عقل نہیں مانتی اس کو. پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی شخصیت، آج یہودی ان پر اعتراضات تو کرتے ہیں، مگر حضرت عیسیٰ ابن مریم اگر خدا نہ خواستہ جھوٹے نبی ہوتے تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات اتنی اچھی نہ ہوتی. عیسائیت کا جیسا مرضی بیڑا غرق ہو گیا، مگر عیسائیت کی جو اوریجنل عیسائیت کی جو تعلیمات ہیں وہ تو بہرحال اچھی ہیں. اس میں زنا بھی حرام، اس میں شراب بھی حرام، اس میں دھوکہ دہی بھی حرام، اگرچہ عیسائی اس پر عمل نہ کریں. جبکہ جو دو نمبر لوگ ہوتے ہیں نا، جو دو نمبر مقتدا اور رہبر، وہ ہمیشہ اللہ ان کے گمراہ، ان کی گمراہی لوگوں کے سامنے لے آتا ہے، وہ کچھ دنوں کے بعد ان کا معاملہ لوگوں کے سامنے کھل جاتا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، ان تمام کی تعلیمات بڑی شائستہ تھیں، بڑی مبارک تھیں. تو یہ سارے کے سارے خبر دینے والے ایک خبر پر سب متفق ہیں، وہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد نافرمانوں کے لیے جہنم کی آگ ہے اور فرما برداروں کے لیے جنت. دیکھو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو کسی شخص نے آ کے خبر دی کہ فلاں جگہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، بڑا عجیب واقعہ جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسا کیسے ہو گیا. تو ایک آدمی جب خبر دے گا آپ کہو گے شاید یہ جھوٹ بول رہا ہے، دوسرے نے آ کے بتایا ایسا ہو گیا ہے، آپ کہو گے یار شاید یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، تیسرا آ کے کہتا ہے، چوتھا آ کے کہتا ہے، اور ان چاروں کا آپس میں کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں ہے. یا تو ہوتا نا چاروں پانچوں نے مل جل کے ایک مکمکا کر لیا ہو کہ ہم یہ جھوٹ عوام میں نشر کریں گے، ایسا بھی نہیں ہے. ایک انڈا موڑ پہ رہتا ہے، دوسرا یو پی پہ رہتا ہے، تیسرا ناگن پہ، چوتھا لانڈھی پہ، پانچواں ملیر میں، اور ان کا آپس میں کوئی ربط بھی نہیں ہے، اور سارے آ کے بتا رہے ہیں فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا. تو جب 6, 7, 8 لوگ بتائیں گے آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی یقین کرنا پڑے گا. حضرت موسیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صدیوں پہلے گزرے ہیں ان کے اقوال بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں کوئی کانٹیکٹ تھا کیا؟ بولو بھائی. نہیں. ابراہیم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سال پہلے گزرے ہیں، آپس میں کوئی رابطہ نہیں تھا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صدیوں کا فاصلہ ہے اور علاقے بھی الگ الگ ہیں. سلیمان علیہ السلام تو شاید عرب کی سرزمین میں کبھی آئے بھی نہیں، وہ تو فلسطین میں تھے، شام میں تھے. ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اصل شام میں پیغمبر تھے، عیسیٰ علیہ السلام اصل شام کے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کے ہیں؟ عرب کے. کوئی آپس میں دونوں کی نہ کبھی ملاقات ہوئی، لیکن شام میں آنے والا نبی بھی کیا کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد جہنم کی آگ ہے اور مرنے کے بعد فرما برداروں کے لیے جنت کے باغات ہیں. ان کی تحریریں، ان کی کتابیں، ان کی اقوال کتابوں میں آج تک موجود ہیں. اور عرب میں پیدا ہونے والا نبی بھی کیا کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد یا تو جہنم کی آگ ہے یا جنت کے باغات ہیں. تو اتنے سارے لوگ مختلف علاقوں کے مختلف زمانوں میں گزرے ہوئے، جب ایک بات پر سارے متفق ہیں تو یہ تو ماننا پڑے گا آپ کو کہ واقعتاً مرنے کے بعد اللہ نے نافرمانوں کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہے یا جنت کے باغات رکھے ہیں. اس پر ایمان لائے بغیر تو آپ کے پاس کوئی چارہ ہے ہی نہیں، ورنہ ایسے ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ سارے اس بات پر متفق ہو جائیں، ممکن نہیں ہے. اور یاد رکھو، جو بھی کوئی شخص اللہ کی طرف نسبت کر کے جب خبر دیتا ہے تو قرآن مجید میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور یہ قرآن کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو عقل سے ہی بات آتی ہے کہ اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتا اگر وہ جھوٹی خبر دے رہا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے، ایک بادشاہ ہے، یہ ایک ریاست ہے، سلطنت ہے. ایک شخص جھوٹا سفیر بن کے دوسرے ملک چلا جائے، سفیروں والا ڈریس پہن کے اور پورے کوٹ ٹائی میں اور جعلی پاسپورٹ اور جعلی کاغذ بنا کے، ڈاکومنٹ بنا کے دوسرے ملک پہنچ جائے اور کہنے لگے میں پاکستان کا سفیر بن کے آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کو پاکستان کے بارے میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل میں آپ کے ساتھ یہ پروگرام ہے. تو جیسے ہی پاکستان کی گورنمنٹ کو پتا چلے گا، حکومت فوراً اس سے درسبرداری کا اعلان کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ بولو بھائی، فوراً اعلان کرے گی. اگر حکومت اعلان نہیں کرتی تو وہ جو بھی معاہدے پورے کر کے آئے گا، کھلے عام معاہدے ہو رہے ہیں، بعد میں حکومت ان معاہدوں کی پابند ہوگی. اگر حکومت کہے گی کہ ہمارا آدمی نہیں ہے یہ، تو دوسرا ملک کیا کہے گا، پوری دنیا کیا کہے گی کہ جب آپ کو پتا تھا کہ ایک شخص آپ کی طرف نسبت کر کے کھلے عام سب کے سامنے باتیں کر رہا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ یہ، تو آپ نے علیل اعلان اس سے برات کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ اس سے تو اس حکومت کا باطل ہونا لازم آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو پیغمبر سینکڑوں پیغمبر اللہ کی طرف نسبت کر کے جب اللہ کی مخلوق کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو مرنے کے بعد یا تو جنت کے باغات ہیں یا جہنم کی آگ ہے، اور بتا کس کی طرف منسوب کر کے رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے، تو یہ اللہ کے لیے، پھر اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے عقلی لحاظ سے. ویسے تو اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، لیکن اللہ کی حکمت اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی حکمت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اللہ اس کو چھوڑ دیں، اتنے آرام سے پنپنے دیں اور اسے ذلیل اور رسوا نہ کریں کہ میری طرف جھوٹ بھی باندھ رہا ہے، میرا سفیر بھی بن رہا ہے اور میں اس کو آرام سے چھوڑ دوں. اللہ اسے نہیں معاف کرتے، بلکہ اللہ اسے تمام دنیا کے سامنے ذلیل کر دیتے ہیں. یہ اللہ نے قرآن میں بھی کہا. اسی وجہ سے قرآن مجید میں آتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی باتیں تمہیں ہماری نسبت سے کہی ہیں کہ اللہ نے یہ بھی کہا نماز پڑھو، اللہ نے یہ بھی کہا زکات دو، اللہ نے یہ بھی کہا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، میں نہیں کہہ رہا، بلکہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں، نبی اپنی طرف نہیں منسوب کر رہے. اللہ نے یہ قرآن مجھ پہ نازل کیا، اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا، اللہ نے مجھے تمام پیغمبروں کا سردار بنایا، اور اللہ نے مجھے جو ہے آخرت میں میرے ہاتھ میں عالم ہوگا اور میرے دین کو اللہ نے پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے. یہ ساری باتیں کس کے حوالے سے کی جا رہی ہیں؟ اللہ کے. پھر بھی اللہ ان کو ترقی دے رہا ہے، فتوحات پہ فتوحات ہو رہی ہیں. تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ ساری باتیں تو دور کی بات، اگر ایک بات بھی جھوٹی گھڑ لیتے ہماری طرف نسبت کر کے، ہم ان کے بائیں ہاتھ کو پکڑ کے ان کی شہرک کاٹ ڈالتے، پنپنے نہیں دیتے ہم ان کو. ایک بھی جھوٹ ہم ان کو بولنے نہ دیں، کیونکہ اس سے کس
انگلیاں کس پہ اٹھیں گی قیامت کے دن؟ اللہ پہ. اللہ کہتے ہیں ہم نہیں پنپنے دیتے. تبھی دیکھو نا مرزا غلام احمد قادیانی کا اللہ نے کیا حشر کیا ہے. قادیانی جو ہے نا, دیکھو ہم نبی کی سیرت پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کوئی غیر مسلم جب چاہے ہم سے نبی کی سیرت پر بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے, سب سے زیادہ خوشی ہمیں اسی پر ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں تم کتابیں لکھ لکھ کے مارکیٹ میں لاتے ہو, آؤ فیس ٹو فیس بیٹھ سامنے بیٹھ کے ہم سے بات کرو نبی کی سیرت کے بارے میں. تم جو اعتراضات کرتے ہو ہم اس کے جواب دیں گے, اور ہم بتائیں گے کہ تم جو نبی کے بارے میں جن باتوں کو کہتے ہو یہ غلط تھیں. ہم بتائیں گے نبی کے لیے یہی باتیں سب سے درست تھیں, اور یہی نبی کی خاصیت ہے جن کو تم غلط سمجھ رہے ہو. لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, قادیانی اس پر تو بحث کرے گا کہ مرزا اللہ کا نبی تھا یا نہیں, لیکن قادیانی اس پہ کبھی بحث نہیں کرے گا کہ مرزا شریف انسان تھا یا نہیں. یہ آپ کو لکھ کے دے دوں میں, ابھی نہیں آ رہی بات سمجھ میں. کیونکہ اللہ نے اس کو اتنا ذلیل کیا تھا, اتنا ذلیل کیا اس کے کردار سے, اس کی باتوں, اس کی زبان سے ایسی ایسی باتیں کہلوا دی اللہ نے کہ ساری دنیا سمجھ جائے کہ یہ شریف انسان نہیں ہو سکتا, اللہ کا سفیر کہاں سے ہو گیا. اللہ نے دنیا میں برات کا اعلان کر دیا کہ یہ میرا سفیر نہیں ہے, ورنہ یہ ایسا نہ ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایسا نہ ہوتا. اب آپ کہیں گے بھائی آپ کو مولوی صاحبان کو کیسے پتا چلے عجیب سا تھا یہ, شریف آدمی نہیں تھا. اکبر ہم گواہیاں پیش کروائیں اس کے خلاف تو آپ کہیں گے ملک ممکن ہے مولانا صاحبان نے ان گواہوں کو رشوت دے کے تیار کر لیا ہو. تو کمال کی بات یہ کہ مرزا کی جو اپنی کتابیں ہیں نا, جو اس کی تحریریں ہیں, ان کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ شریف انسان بھی نہیں تھا, جھوٹا تھا ایک نمبر کا. ایک صفحے پہ کیا لکھتا ہے دوسرے صفحے پہ بالکل اس کے اپوزٹ لکھتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا پہلے کیا کہا اور اب کیا کہہ رہا ہوں میں. ممکن ہے آپ کہیں کہ ہو سکتا ہے وہ کتابیں مرزا نے نہ لکھی ہوں, آپ نے خود لکھ کے اس کے نام سے چھاپ دی ہوں. یہ بات بھی غلط ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیں, قادیانیوں کے گھر لے جائیں, قادیانیوں کے گھر جائیں آپ, اور جو کتابوں کے علماء حوالے دیتے ہیں نا وہ ان کی لائبریری میں رکھی ہوئی ہوں گی, پہلے دیکھ لیں وہاں. پہلے ان سے پوچھیں یہ کس کس کی کتابیں ہیں, وہ کہیں گے مرزا کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. پھر وہ کتابیں منگوا کے اپنے پاس رکھ لیں, پھر وہ حوالے ان کے سامنے پیش کریں یہ مرزا نے لکھا ہے. تو قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا مگر اس کام کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ ہمارا مشاہدہ ہے, میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا. ہمارے ایک استاذ تھے قادیانیت پر, ان کو بڑا عبور تھا. ہم ان کے ساتھ گئے قادیانی کے گھر میں, جو لیفٹیننٹ کمانڈر تھا نیوی میں, بڑا پڑھا لکھا قادیانی تھا اور قادیانی مذہب پہ بھی اس کو امور تھا, مبلغ تھا ان کا. ہمیں بار بار تبلیغ کرتا رہتا تھا کہ یوں ہیں تو یوں ہیں تو فلانا ہے تو ڈمکانا ہے. ہم بچے تھے, ہمیں ایک دن عقل نہیں تھی. تو ہمارے استاذ ہمیں لے گئے اس کے پاس, انہوں نے کہا میرے سامنے بات کرو. تو جب ہم اس کے گھر جا کے بیٹھے ہیں قادیانی کے, تو ہمارے استاذ نے کو یہ بتایا تھا مولانا منظور چنیوٹی رحمہ اللہ نے, مولانا منظور چنیوٹی کے شاگرد تھے وہ. دیکھو ایک بات بتا دوں یہاں, آج واٹس ایپ پہ میرے پاس میسیجز آتے ہیں کہ علماء دیوبند میں فلاں فلاں اکابر ختم نبوت کے منکر تھے, ہمارے اکابر کے بارے میں اس قسم کے عبارات پیش کرتے ہیں. تو میں اب عبارات میں اگر آدمی جائے تو کتابیں نکالے, سیاق و سباق دیکھے, اس کا جواب دو گے دوسری عبارت نکال دے گا. اس کا جواب یاد رکھو, اگر علماء دیوبند ختم نبوت کے عقیدے میں کمزور ہوتے تو آج ختم نبوت کا سب سے زیادہ کام دنیا میں کون کر رہا ہے؟ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اہل حدیث حضرات کی ہے جو اعتراضات کرتے ہیں, یا گرین چینل والوں کی ہے؟ ساری دنیا میں ختم نبوت کا جو کام اللہ نے علماء دیوبند سے لیا ہے اس کا دسواں حصہ بھی کوئی نہیں کر سکا. تو باتیں کرنا آسان ہے دوسروں پر کہ وہ ختم نبوت کے منکر تھے اور فلانے تھے اور ڈمکانے تھے. اسی طرح یاد رکھو, ہمارے اکابر کی کتابوں سے یہ لوگ نکالتے ہیں کہ وہ قبر پرست تھے. ایک دن ایک شخص آیا, کہنے لگا مجھے کسی اہل حدیث نے کہا ہے کہ مولانا دیوبند قبر پرست, دیکھو فلاں کی کتاب میں یہ فلاں کی. میں نے کہا ان کو جا کے بولو ہمارے اکابر کی قبریں دیکھ لے, مشاہدے سے بڑھ کر بھی کوئی دلیل ہوتی ہے؟ ان کی قبریں جا کے دیکھے. ایک بالغ سے کسی بھی مولانا اشرف علی تھانوی کی قبر دیکھو, مولانا رشید احمد گنگوہی کی قبر دیکھو, مولانا قاسم نانوتوی کی قبر دیکھو, سادہ مٹی کی قبریں ہیں, ایک ٹائی بھی نظر نہیں آئے گی, ایک بالغ سے بھی زیادہ اونچی نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے علاموں کی قبریں اتنی سادہ, کوئی شرک نہیں. ایک نے دعویٰ کیا کہ تبلیغی جماعت شرک پھیلا رہی ہے, قبر پرست ہوتے ہیں. تو میں نے اس سے کہا, وہ کتابیں نکال نکال کے نا عجیب سی وہ غلط سلط عبارتیں,
تو میں نے اس سے کہا کہ تبلیغ میں ذرا وقت لگا کے دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا مزاروں پہ جا کے جو لوگ سجدہ کر رہے ہیں نا ان کو اٹھا اٹھا کے لا کے مسجد میں لے کر آتے ہیں. تو میرے بھائی یہ اعتراض کرنے والے ہیں جن کا مقصد کام نہیں ہے بس کیڑے نکالنا ہے. کام جن سے اللہ نے لینا تھا وہ الحمدللہ کر رہے ہیں. ختم نبوت کے میدان میں بھی علماء دیوبند کا کوئی ثانی نہیں ہے. عرب نے علماء دیوبند سے سیکھا ہے ختم نبوت کا کام. یہ جو حرمین کے ائمہ ہیں مولانا منظور چنیوٹی صاحب کے ماتحت ہو کے دنیا کے دورے کرتے تھے, ان کو پتا تھا مولانا منظور چنیوٹی کو زیادہ آتا ہے اس بارے میں. اور جتنے بھی آج اگر کوئی دوسرے مسلک کبھی ختم نبوت کا کام کر رہے تو سب ہمارے علماء سے سیکھ کے کام کر رہے ہیں. لیکن مسلک پرستی کی بدبو ہے, مسلک پرستی کا شوق ہے کہ دوسرے کے فضائل کا انکار کرنا اور اس میں کیڑے نکالنا اور کام میں مثبت کاموں میں پیچھے رہنا صرف اس لیے کہ ہمارے مسلک کا نام روشن ہو جائے اور دعویٰ یہ کرنا کہ ہم مسلک پرستی کو نہیں مانتے. تو کام تو آپ کے وہی ہو رہے ہیں جو مسلک پرستی والے ہیں. تو وہ مولانا منظور چنیوٹی کے شاگرد تھے ہمارے استاد. وہ جب اس لیفٹنٹ کمانڈر کے گھر میں گئے ہیں تو مولانا منظور چنیوٹی نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ اگر آپ نے ان سے بات چیت کی اور آپ نے مرزا کی کتابوں کے حوالوں سے ثابت کرنا شروع کر دیا نا کہ وہ اس نے خود اپنے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا چلتا تھا میں استنجے کا ڈھیلا کھا رہا ہوں یا گڑ کھا رہا ہوں, یہ خود اس کمبخت کو پتا ہی نہیں چلتا تھا, اس نے خود لکھا ہے. تو آپ جب کہیں گے نا تو وہ کہے گا کہ نہیں میں نہیں مانتا. پھر آپ کہیں گے اس کتاب فلاں اور صفحہ نمبر فلاں وہ لے کر آؤ تو میں بتاؤں گا, تو وہ کہے گا اس نام کی کوئی کتاب ہے ہی نہیں. یہ ہوشیار ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمارے استاد کو مولانا منظور چنیوٹی صاحب نے سکھایا کہ جب قادیانیوں کے گھر میں جاؤ ان کی لائبریری میں خود تلاش کر کے وہ کتابیں پہلے اپنے سامنے لا کے رکھ لو, وہ حوالے خود نکال کے رکھو تاکہ مکر نہ سکے. تو جب بات چیت شروع ہوئی ہمارے استاد نے ان کی بات سنی نہیں, ہمارے استاد لائبریری سے کتابیں ہی نکالتے رہے, یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے, اسی کی کتابیں پہلے پوچھ لیا اسی کی نا, ہاں یہ ساری حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابیں ہیں. جب لا کے رکھی ہیں تو وہ جب پیش کرنا شروع کیے ہیں تو وہ تو بیچارہ تو نہیں خیر کہنا چاہیے, وہ تو حیران کہ یار یہ تو مرزا ہمارے جو نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام ان کے علیہ السلام ہمارے یہاں تو علیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین کہ ان کی تو شرافت ہی مجروح ہو رہی ہے. ان باتوں کو پڑھنے کے بعد تو ہمارے حضرت کو کوئی شریف انسان بھی نہیں کہے گا, نبوت تو بہت دور کی بات. عجیب سی چیز تھی وہ. صحیح ہے نا. تو کیوں اللہ نے, حالانکہ نارمل چلتا رہتا نارمل تو اتنا مسئلہ نہ ہوتا, گڑ کھا لیتا گڑ کی جگہ ڈھیلا نہ کھاتا, نارمل آدمی کتنا ہی گر جائے ایسا نہیں کرتا. لیکن اللہ نے یہ کروایا اس سے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے بھائی پیغمبر کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اس کو گڑ اور استنجے کے ڈھیلے کا تو فرق معلوم ہو. جس کمبخت کو یہ نہیں پتا وہ کمبخت مقتدا اور رہبر کیسے بنے گا, تمہارا نبی کیسے بنے گا. اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا حالت ہے, جنابت میں نماز پڑھاتا تھا فرض غسل ہے اور ایسے ہی آگے کھڑا ہو جاتا تھا نماز پڑھانے کے لیے, اور مسجد ہے ورنہ میں بتاتا اس کے بارے میں. تو یہ انہی کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے. تبھی ہمارے علماء کہتے ہیں جو قادیانیت کے امور میں ماہر ہیں وہ کہتے ہیں قادیانیوں سے یہ بات نہ کرو کہ مرزا نبی تھا یا نہیں تھا, کہہ رہے یہ اگلا اسٹیپ ہے, پہلے یہ کرو کہ وہ شریف انسان کہلانے کا مستحق تھا یا نہیں تھا, اسی کی کتابوں سے ہم ثابت کریں گے. تو قادیانی اس پہ کبھی بھی تیار نہیں ہوتے. تو میں یہ اس کی مثال دے رہا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص اللہ پر بہتان باندھتا رہے اور اللہ اس کی شخصیت کو مجروح نہ کریں. دیکھو یہ کچھ دن پہلے ایک آیا تھا گوہر شاہی, ہم جب چھوٹے بچے تھے تو بڑا مشہور تھا گوہر شاہی, چاند پہ تصویریں فلانا ڈمکانا, امام مہدی, بہت سارے مخنچو جا کے اس سے بیعت ہو گئے. اللہ نے اس کو ایسا ذلیل کیا, سٹا پیتا تھا, چرس, ہیروئن, یہ ساری چیزیں لگوا دی, ایسا ذلیل ہوا کہ خود اس کے مریدین بھاگ گئے. ایک اور ہے عامل, آج کل پہاڑ گنج سے نکلا تھا نور زمان, نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بارے میں کب سے کہہ رہا ہوں فراڈی ہے, لوگ مانتے نہیں تھے. دار العلوم کورنگی کے بڑے بڑے باز, بڑے تو نہیں کہنا چاہیے, مفتیان کرام بھی بیعت ہو گئے جا کے. پھر اس کے جو قریب کے خلیفے تھے وہ بھاگے وہاں سے کہ یہ تو بندہ ہی عقائد ہی صحیح نہیں ہے اس کے, تو کچھ دنوں میں یہ تو کہیں نبوت کا دعویٰ نہ کر دے. تو اللہ پنپنے نہیں دیتے. ابھی اور عجیب سی چیز بنتا جا رہا ہے. وہ حالانکہ عزت اور شہرت جب مل رہی ہے تو تھوڑا سا لائن پہ رہنا تاکہ ذلیل نہ ہو, فراڈ چل سکے. لیکن اللہ ایسے لوگوں کو کی جو فراڈ کی بریکیں ہیں وہ فیل کر دیتے ہیں, پھر ان سے اتنا فراڈ کرواتے ہیں, اتنا کرواتے ہیں کہ دنیا کے سامنے سب کچھ واضح ہو جاتا ہے. تو اس نے وہاں جا کے حرم میں بیٹھ کے کچھ فتوے بھی دینا شروع کر دیے اولٹ پٹانگ قسم کے. آج کل بہت عجیب سی چیز بنا ہوا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو ابھی دیکھیں ہوتا کیا ہے, اور بھی کچھ نہ بن جائے جا کے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو اور کہتا اپنے آپ کو مفتی رشید احمد صاحب کا خلیفہ ہے. خدا کی قسم قرآن ہاتھ میں اگر مفتی رشید احمد صاحب اس بدبخت کو دیکھ لیتے نا, اس کو الٹا لٹکا کے اتنا پٹواتے کہ کیا بتاؤں میں. کیونکہ مفتی رشید احمد صاحب تو عاملوں کے نام سے بھی نفرت تھی حضرت کو تو, اور یہ ان کا نام استعمال کر کے کیا کر رہا ہے, تعویذ گنڈے کا کاروبار کر رہا ہے. تو مفتی رشید احمد صاحب کی طرف ایک آدمی اپنے آپ کو منسوب کر رہا ہے, تو ہمارا فرض بنتا ہے نہیں بنتا کہ ہم اپنے شیخ کی عزت کی حفاظت کریں کہ ایسے لنجے لفنگوں کا ہمارے مفتی رشید احمد صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو ان کی زندگی عاملوں کے خلاف بیان کرتے کرتے گزری ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پنپنے نہیں دیتے, ایسے کام کروا دیتے ہیں کہ ذلیل کروا دیتے ہیں اس کو. الا یہ کہ کوئی شخص پہلے سے ہی بھنگی چمار ہو, تو اس کو جیسے کوئی شخص بھنگی چمار انڈیا پہنچ گیا اور کہہ رہے کہ میں پاکستان کا سفیر بن کے آیا ہوں, پاکستان کی حکومت کی طرف سے یہ پیغام دینے آیا ہوں, پھر پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ برات کا اعلان کرے. پاکستان کہے گا اس چمار اور بھنگی کو تم نے ہمارا سفیر سمجھا کیوں, وہ تو لفٹ ہی نہیں کرائے گا نا, وہ تو کہیں گے ایسے تو کوئی بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے. تو ایسا شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرے جس کی نبوت کے دعوے سے لوگوں میں معاملہ مشتبہ ہونے کا خطرہ ہو, لوگ یہ سمجھنے لگے اس کی خوبصورت شخصیت سے متاثر ہو کر کے واقعی سچ بول رہا ہے, تو پھر ایسے شخص کو اللہ پنپنے نہیں دیتے. کافر کو پنپنے دیں گے, غیر مسلم کتنی ترقی کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ترقی کے لیے اللہ کا نام استعمال نہیں کرتے, اس لیے کہ بھائی معاملہ مشتبہ نہیں ہے, کرتے رہو ترقی جتنی مرضی کرنی ہے. جو اللہ کا نام استعمال کر کے اپنے آپ کی ترقی چاہے گا اور اللہ کے نام پہ دھوکہ دے گا, اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتے. یہ اللہ کا وعدہ اور عقل بھی یہی کہتی ہے, ورنہ پھر اللہ ہی کا انکار کرنا پڑے گا آپ کو. تو میں اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کی زبان سے یہ کہلوایا ہے اور ان کی تحریریں موجود ہیں, ان کی کتابیں موجود ہیں, یعنی جو لوگوں نے جس ان کے اقوال جو محفوظ کیے ہیں, اتنی تحریفات کے باوجود بھی اس پر سب کا اتفاق ہے کہ تمام پیغمبروں نے چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو, چاہے زکریہ علیہ السلام ہو, چاہے داؤد علیہ السلام ہو, چاہے سلیمان علیہ السلام ہو, چاہے یعقوب علیہ السلام ہو, چاہے یوسف علیہ السلام ہو, چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو, چاہے اسماعیل علیہ السلام ہو, چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو, سب نے یہ دعویٰ کیا ہے اور اللہ کی طرف نسبت کر کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ موت کے بعد ایک وقت پھر قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا, اس کے بعد فرما برداروں کے لیے جنت کے باغات ہیں اور نافرمانوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. تو اب یہ میرے بھائی ماننا پڑے گا کہ اتنے سارے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رہا یہ مسئلہ کہ پھر اللہ ایسا ظالم کیوں ہے معاذ اللہ کہ ایک کافر نے 20 سال تک کفر کیا اور سزا کیا مل رہی ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. اس اشکال کا جواب سمجھیں, آج کا بیان یوں سمجھو کہ اشکال اور جواب ہی ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ گناہ جو ہے نا جرم, اس کی نوعیت مکان کے اعتبار سے بدلتی ہے, شخصیت کے اعتبار سے بدلتی ہے, اور جس نے حکم دیا اس حاکم کے اعتبار سے بدلتی ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ اگر مسجد کے باہر بیٹھ کے جرم کریں, چوری کریں, اس کی سزا کچھ اور ہے, حالانکہ ہے وہ چوری, کم ہے اس کی سزا. مسجد میں کریں گے تو سزا, عقل کیا کہتی ہے, زیادہ ہونی چاہیے, مقدس جگہ ہے. حرم میں جا کے کریں گے تو قرآن میں کیا آتا ہے, وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. حرم میں کوئی الحاد اور جھگڑا اور لڑائی کرے گا, بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کروں گا. کیونکہ وہ کیا ہے, یہاں جھگڑے پر, یہاں اگر آپ نے کسی سے جھگڑا کیا نا, مکہ دھکم پیل, ظلم زیادتی کر لی, تو تھوڑی سزا ہے اس کی. مسجد میں جھگڑا کریں گے اور زیادہ, حرم میں کریں گے تو اللہ کیا فرماتے ہیں, آگ میں داخل کروں گا, کیونکہ وہ اللہ کا خصوصی گھر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسے ہی ہے, اس کی میں دنیا میں مثال دیتا ہوں. دیکھو آپ یہاں بیٹھ کے تو تڑاک, انڈا موڑ پہ ہوٹل پہ بیٹھ کے تو تڑاک سے بات کرو, حکومت آپ کو پکڑے گی ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں، زیادہ زیادہ دو چار لوگ بیٹھے ہوں گے، بولیں گے تمیز سے بات کرو، شور نہیں کرو زیادہ، میں آرام سے کام کرنے دو. یہاں پہ جرم کیا ہے؟ تو تڑاک سے بات کرنا، یہ غلط کام ہے. وہی تو تڑاک سے بات آپ تھانے میں بیٹھ کے کرو، ایس ایچ او صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، اور ادھر ایک دوسرے پہ دھکم پیل اور تو تڑاک گالی گلوچ شروع کر دی، ایس ایچ او صاحب کیا کرے گا آپ کو؟ ایسے ہی جیسے انڈا موڑ پہ ہوٹل پہ ہوا تھا نا، اٹھا کے رکھ رکھ کے لگائے گا، تمیز نہیں ہے تمہیں. کیوں؟ جرم وہی ہے، مگر مقام کی وجہ سے نوعیت بدلی کہ نہیں بدلی؟ مقام کی، محل کی وجہ سے نوعیت بدل گئی. اسی طرح آپ نے چوری کی، چوری کرنے میں دو منٹ خرچ ہوئے آپ کے، حکومت جب آپ کو سزا دے کے جیل میں ڈالے گی، کیا دو منٹ کے لیے ڈالے گی؟ حکومت یہ کہے گی کہ آپ نے چونکہ دو منٹ چوری میں صرف کیا، لہذا آپ کو جیل کتنے منٹ کی ہوگی؟ دو منٹ کی. دو منٹ کی نہیں ہوگی، چوری دو منٹ کی ہے، لیکن چوری کا جرم ایسا ہے کہ ممکن ہے آپ کو ایک سال کی جیل ہو جائے اس میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ٹائم کے لحاظ سے ناپا نہیں جاتا سزا کو کہ کتنے جرم کی کتنے منٹ سزا ہونی چاہیے، جتنے منٹ جرم تھا اتنے منٹ سزا. جرم کی نوعیت دیکھی جاتی ہے، نوعیت کیسی ہے جرم کی، جرم کیا کیا ہے اس نے. تو مقام کے اعتبار سے کہ کس مقام پہ بیٹھ کے آپ نے جرم کیا، اس کی سزا الگ ہوتی ہے. دوسری بات، جرم کرنے والے کی شخصیت کے لحاظ سے سزا الگ ہوتی ہے. ایک چرسی ہیروئنچی، چرسی ہیروئنچی مسجد کے چپل چڑاتے ہوئے پکڑا جائے، کیا سزا ہے اس کی؟ دو تین رکھ رکھ کے لگاؤ، چل بھائی نکل یہاں سے، دوبارہ نظر نہیں آنا، اس سے زیادہ نہیں ہے. امام صاحب اگر چپل چرائیں اور آپ کو یقین ہو کہ واقعی چوری کر رہے ہیں، غلط فہمی میں نہیں لے کے جا رہے، کیا ایک دو تھپڑ سے کام چل جائے گا؟ امامت معطل. بھائی آپ تو امام ہیں، چور نکلے ہے بھائی. وہی جرم ہے مگر شخصیت کے لحاظ سے. دیکھو جھوٹ امریکہ میں، یہ ایسے اصول ہیں جس کو دنیا دار بھی مانتے ہیں. امریکہ میں کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہوں گے، کوئی کیس ہوتا ہے؟ لیکن بش نے، یا کلنٹن تھا اس دور میں جب اس نے ایک جھوٹ بول دیا تھا، یاد ہے نا، وہ ایک پورا لمبا کیس بن گیا تھا. کتنا لمبا کیس چلا تھا اس کے اوپر، کیوں؟ امریکہ کا صدر ہو کے جھوٹ بول رہا ہے. تو شخصیت کے لحاظ سے جرم وہی ہے جھوٹ بولنا، لیکن شخصیت کے لحاظ سے سزا بڑھ گئی. کیا بڑھ گئی؟ صدارت گئی آپ کی، سارے مزے چھن گئے، ساری عزت چھن گئی. وہ تو اس نے پھر کیس لڑا اور ثابت کیا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، لیکن ایک صبح شام ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آپ کی شخصیت کیسی ہے، اس شخصیت کے لحاظ سے بھی جرم کی نوعیت بدلتی ہے اور سزا کا تناسب بھی تبدیل ہو جاتا ہے. تیسری چیز، حکم دینے والا کون ہے؟ آپ جو حکم عدولی کر رہے ہیں تو کس کی عدولی کر رہے ہیں؟ اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ کے دوست کو پیاس لگ رہی ہے، اس نے آپ سے کہا جاؤ یار ذرا پانی تو لیا جا کے، تو ایسے موقع پر اس کو پانی نہ پلانا اخلاقی جرم ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے یہ جرم کیا، آپ نے کہا جاؤ میں نہیں جا رہا. کوئی سنے گا تو تھوڑی سی ملامت کر دے گا، یار کیسا آدمی ہے، دوست کہہ رہے پانی پلا دو گیا نہیں. لیکن آپ کا بوڑھا والد، بوڑھے باپ ہیں آپ کے، وہ آپ سے کہتے ہیں بیٹا پانی لے کر آؤ، آپ نہیں اٹھ رہے، وہی جرم ہے. مگر حکم دینے والے کے لحاظ سے یہ جرم بڑھ گیا. اس کی سزا اتنی نہیں ہے کہ صرف تھوڑی سی ملامت کر دی جائے کہ یار یہ دیکھو بات، لوگ کہیں گے شرم سے ڈوب کے مر جا، اور باپ بھی پھر گالیاں دینا شروع کر دے گا، بد دعائیں دینا شروع کر دے گا کہ میں بوڑھا ہوں، مجھے پانی پلاتے ہوئے تجھے موت آتی ہے. اور آسانی سے سمجھیں، ایک شخص ہے، دوست ہے، آپ نے اس پہ ناحق ہاتھ اٹھا کے تھپڑ مار دیا اس کو، ایک تھپڑ سے جتنی تکلیف اس کو ہونی چاہیے، اس کی سزا کیا ہے؟ اتنا ہی تھپڑ آپ کے بھی لگ جائے، یہی سزا ہے نا. لیکن آپ نے ناحق اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھا کے معاذ اللہ تھپڑ مار دیا، دنیا میں کوئی یہ کہے گا اس کی سزا بھی ہے کہ ایک تھپڑ مار دو؟ نہ نہ نہ، اس کی سزا ہے کہ ایک سال کے لیے اس سے تعلق، سارے رشتے دار تعلق توڑ دیں اس سے، ختم کر دیں اس سے، کہ جس نے اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھایا. آپ نے ناحق کسی کو تھانے میں جمع کرا دیا، بند کرا دیا. لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، ناحق بند کرا دیتے ہیں، کوئی عزت نہیں جاتی. زیادہ زیادہ لوگ بولتے ہیں ظالم آدمی ہے. لیکن اگر کوئی اپنے باپ کو تھانے میں بند کرا دے, لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے. نوعیت ایک ہے, ایک جرم کی نوعیت ایک. حکم دینے والا کون ہے؟ حکومت کا حکم توڑو, اس کی سزا زیادہ ہے. پھر حکومتوں میں فرق, جتنی اسٹرانگ حکومت ہوگی ان کے ہاں قانون توڑنے کی سزا اتنی ہی زیادہ ہوگی, اتنی ہی زیادہ ہوگی. اور جس کے جو حاکم ہے نا, حکم دینے والا, اس کی اب دیکھو والد کے حکم کی اہمیت دوست کے حکم سے زیادہ ہے. والد کے حکم کی اہمیت دوست کے حکم سے زیادہ ہے. کیوں؟ والد کے احسانات دوست سے زیادہ ہیں یا نہیں ہے؟ اور والد کا مقام اور مرتبہ آپ کے دوست سے زیادہ ہے. تو جتنا کسی کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہوتا ہے, اس کی مخالفت اتنا ہی بڑا جرم بنتی چلی جاتی ہے. اب یہاں یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے, تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والی مخلوق. لہذا انسان شخصیت کے اعتبار سے جب جرم کرتا ہے, تو انسان کی شخصیت کے لحاظ سے وہ جرم کی نوعیت بڑھ جاتی ہے کہ یہ تو فرشتوں کا مسجود ہے, اس کو تو میں نے فرشتوں کے کو حکم دیا اس کے سامنے سجدہ کرو, یہ کیسے زنا کر رہا ہے, یہ کیسے شراب پی رہا ہے, یہ کیسے پتھروں کے بتوں کے سامنے جھک رہا ہے جا کے. اور دوسری بات یہ کہ گناہ پہ جو آخرت میں سزا ملے گی, وہ اس بنیاد پہ ملے گی کہ اس نے گناہ کر کے کس کا قانون توڑا ہے. بولو بھائی, اللہ کا. باپ کا حکم تھا کہ پانی نہ پیو, اس نے پانی پلاؤ مجھے, یہ نہیں پلا رہا. تو خدا کا حکم ہے یہ کام کرو, یہ اگر نہیں کر رہا تو پھر یاد رکھو یہ کام جو نہ کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کام اس نے نہیں کیا, بلکہ اس نے کس کے حکم کو ٹھکرایا ہے. ایسے بادشاہ کو جس کی طاقت لامتناہی اور جس کے احسانات لامتناہی, اس خالق کے احسانات کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے, یہ پیدا بھی اسی نے کیا, کھلایا بھی اسی نے, پلایا بھی اسی نے, ماں کے پیٹ سے نکالا اسی نے, پیدا ہوا تو ماں کی چھاتی میں دودھ کے چشمے جاری کر دیے. کیسے اللہ نے اپنے انعامات قرآن میں گنوائے ہیں. الم نجعل الارض مہادا, کیا اس زمین کو میں نے بچھونا نہیں بنایا تمہارے لیے. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا, زمین کا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے کیا پہاڑ اتنے بڑے بڑے میں نے نہیں ڈال دیے اس میں. ایک مزدور دو کیلے ٹھوک کے گھر میں چلا جائے اس کو تو چائے کا پوچھ رہے ہیں. اور اس خدا نے زمین کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے ماؤنٹ ایورس اور کیٹو جیسے پہاڑ زمین میں ٹھوک دی اپنی طاقت اور قدرت سے, اس کا کوئی احسان نہیں ہے. والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا, تم اگر ایک ہی جنس کے پیدا ہوتے تمہاری زندگی میں بوریت, انٹرٹینمنٹ کے لیے, تمہیں ماحول تفریح دینے کے لیے میں نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا, کسی کو مرد کسی کو عورت, تاکہ عورت کی طبیعت مرد کی طرف مائل ہو اور مرد کی طبیعت عورت کی طرف, اور یہ نکاح کر کے اپنی تسکین کریں تاکہ تمہاری زندگی میں رنگینی پیدا ہو. یہ رنگینی کس نے پیدا کی ہے زندگی میں؟ بولو بھائی, اللہ نے پیدا کی ہے. حاکم کے احسانات بہت ہیں. فرمائے ان لکم فی الانعام العبرۃ, تم یہ جانوروں کو سوکھا چارہ کھلا کے ان کے تھنوں سے چکنا گاڑا دودھ نکالتے ہو, یہ تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ یہ تو سارے کام اللہ کر رہا ہے. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا, پینے کے لیے پانی, کوئی فری میں ٹینک دے کے چلا جائے, پانی نہ آ رہا ہو, فری میں کوئی ایک پانی کا ٹینک دے کے چلا جائے, اس کے پاؤں چومنے کا دل چاہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کے ٹینکر کے ٹینکر میں برساتا چلا جا رہا ہوں, پوری دنیا کو سیراب کر رہا ہوں اس سے, وفجرنا, اور زمین میں میں نے چشمے جاری کر دیے, اور فصلکہ ینابیع فی الارض, اس پانی کو آسمان سے زمین پہ برسا کے پھر زمین کی دراڑوں میں داخل کر کے کنوؤں کی شکل میں محفوظ کر دیا تاکہ تم بھی اس پانی سے پیو. صرفناہ بینہم لیذکروا, اس پانی کو پوری دنیا میں پھیلا دیا, برستا پہاڑوں پر ہے, پھیلتا دریاؤں اور چشموں کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے یہ پانی. تو یہ کام کس نے کیا؟ ماں باپ کی اگر نعمت ہے تو وہ نعمت بھی کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے. رشتے دار بنا دیے اور جوڑے جوڑے بنا کر پیدا کیا. اتنے انعامات کے قرآن ایک جگہ اللہ کے انعامات بیان کرتے 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 بے ایک دفعہ اللہ کو ایسا گویا جوش آتا ہے, کہتا ہے ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها, قلم لے کے لکھنے بیٹھ جاؤ اس کے انعامات اور احسانات, تو قلم کی سیاہی قلم کی گھس گھس کے درخت ختم ہو جائیں گے، اور سمندروں کو سیاہی بنا دو تو سمندر کے سمندر خشک ہو جائیں گے، مگر اللہ کے انعامات اور احسانات کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ تو قرآن غور کی دعوت بھی تو دے رہا ہے کہ یہ جو نماز کا حکم ہے نا، نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے تو نہ پڑھنا چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ چھوٹی بات جب ہوتی جب دوست کہتا نماز پڑھو آپ نہیں پڑھتے، کوئی بات نہیں ہے، باپ کہتا پڑھو آپ نہیں پڑھتے، تھوڑا بڑا جرم ہو گیا، لیکن وہ خدا جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، الم یک نطفۃ من منی یمنا، اللہ فرماتے تم تو پانی کا قطرہ تھے، تمہاری اوقات کیا تھی آج کوٹ ٹائی میں اور تھری پیس سوٹ میں اور ٹائیاں لگا کے گھومتے ہو، پرفیوم کی پوری پوری بوتلیں خالی کر دیتے ہو، اور ایسی تمہاری شخصیت اور پرسنالٹی، تمہارا ماضی کیا ہے؟ الم یکو، اللہ سوال کر رہے ہیں، کیا پانی کی غلیظ پانی کی منی کا قطرہ نہیں تھے تم؟ تمہارا ماضی تو یہ ہے۔ الم یکو نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ، اس کے بعد تم خون کا لوتھڑا بنے، بدبودار خون، ماں کے رحم میں بدبو والا خون، بچہ ابتدائی دنوں میں اگر ضائع ہو جائے اتنی بدبو ہوتی ہے اس میں، اتنی بدبو، ڈاکٹر فوراً شاپر میں ڈال کے اس کو دفناؤ، بیت الخلا میں بہا دو اس کو، اتنی بدبو۔ فرمایا اس کے اندر ہم نے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کیا ہے، اس میں تمہارے گردے پھیپڑے دل دماغ جگر یہ ساری چیزیں بنا بنا کے ساری چیزیں اپنی جگہ پہ فٹ کی ہیں۔ فرمایا کہ لا تعلمون شیئا، یہ سارے کام ہو رہے تھے مگر تمہیں ان میں سے کسی بات کی خبر نہیں تھی، کچھ بھی پتا نہیں تھا تمہیں۔ اخرجکم من بطون امہاتکم ثم السبیل یسرا، پھر تمہیں دنیا میں ہم لے کر آئے، اور انسان جب دنیا میں آتا ہے کچھ پتا نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ میں سکھا دی کہ تمہیں خوراک کیسے ملے گی اور کہاں سے ملے گی اور کیسے تمہارے حلق میں اترے گی۔ پہلے وہ ماں روٹی کھاتی ہے، صرف خون بنتا تھا اس سے، اب روٹی کھائے گی تو اس کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ کیا سائنسدان کر رہے ہیں یا ڈاکٹر کر رہے ہیں؟ یہ کوئی بھی نہیں کر رہا، یہ کام کون کر رہا ہے بھائی؟ اللہ کر رہا ہے، اور ایسا دودھ پیدا کیا ماں کی چھاتیوں میں، اتنی سائنس نے ترقی کر لی، اس کا نعم البدل اور متبادل نہ تلاش کر سکے نہ قیامت تک تلاش کر سکتے ہیں۔ فرمایا پھر حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ پھر جوانی کی دہلیز پہ تم قدم رکھتے ہو، پھر تمہاری صحت کے لیے آسمان سے بارشیں برستی ہیں اور زمین سے طرح طرح کے نباتات پیدا کرتا ہوں۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، آسمان میں چاند بنایا، منزلیں طے کر دی، اور ایک چمکتا ہوا سورج، خود سورج کو دیکھ لو، ایک بلب لوڈ شیڈنگ کے زمانے میں اگر کوئی دے کے چلا جائے، خوب اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہوں، تھوڑی سی ٹارچ کی لائٹ کر دے، کیسی خوشی ہوتی ہے نا، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کوئی موم بتی دے کے چلا جائے، اندھیرا دور ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا بڑا چراغ میں نے آسمان میں، سورج زمین سے 900,000 گنا بڑا ہے، 900,000، اور دہکتی ہوئی آگ کا انگارہ ہے، لاکھوں سالوں سے انسان کی خدمت کر رہا ہے، اتنی توانائی پھینک رہا ہے کہ اگر اس کا بل آنا شروع ہو جائے، ساری دنیا کے سائنسدان اور سارے وسائل مل کے سورج کی ایک دن کیا ایک منٹ کے ایندھن کا بل نہیں ادا کر سکتے، ایک منٹ کے ایندھن کا خرچہ نہیں ادا کر سکتے، لاکھوں ہزاروں فٹ تو ہزاروں جو ہے نا کلومیٹر تو صرف اس کے شعلے بلند ہوتے ہیں، اور ایسا دور لگا دیا، ہزاروں سال ہیں، مشرق سے ابھرتا ہے مغرب میں ڈوب جاتا ہے، ایسی خدمت کر رہا ہے کہ ہمیں کے ای ایس سی والوں سے تو ڈر لگا رہتا ہے، پتہ نہیں اب لائٹ آئے گی یا نہیں آئے گی، ہو سکتا ہے ایک گھنٹے بعد آ جائے، ہو سکتا ہے نہ آئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے جو تمہیں روشنی اور حرارت دینے کا انتظام کیا ہے نا، ہزاروں سال گزر گئے، تمہارے نقشے بن گئے ہیں ہزاروں سال سے کہ آج کی تاریخ میں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ طلوع ہوگا اور اتنے بج کے اتنے منٹ پہ غروب ہوگا، ہزاروں سال گزر جاتے ہیں اس میں منٹوں کا فرق نہیں آتا، اور ایسا نظام چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ جو سورج سے پھر اللہ نے صرف روشنی کا کام نہیں لیا، حرارت کا کام بھی اللہ نے لیا ہے، اور پودوں میں رنگ پیدا اللہ اس کے ذریعے کرتا ہے، پھل پھولتے پھلتے اس کی وجہ سے، آپ زمین کو کھود کے دیکھیں، اس میں نہ انار کا رنگ، نہ انار کا ذائقہ، نہ کیلا، نہ کیلے کا ذائقہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرما رہے پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، اور اسی زمین میں جو مٹی اور گوبر سے بنی ہے، تربوز بھی پیدا ہو رہا ہے، خربوز نکل رہا ہے اندر سے، اور جناب اندر سے انار نکل رہا ہے، اندر سے کیلے پھوٹ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ما کان لکم انتم بتو شجرہا، اللہ فرماتے ہیں تمہارے ہاتھوں میں یہ دم نہیں ہے کہ تم یہ زمین سے یہ ساری چیزیں خود سے نکال کے دکھا دو، یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، ایک درخت بھی ایسا نہیں ہے جو تمہارے ہاتھوں نے بنایا ہو، ساری چیزیں کلو ورعو انعامکم، تم بھی کھاتے ہو، تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں، پھر ان جانوروں کو تم کھا لیتے ہو، ایک ایک چیز اللہ قرآن میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ تو ایسے خالق اگر آپ کو چھوٹی سی بات کا بھی حکم دے دے نا، چھوٹی سی بات کا یہ کرو، اگر آپ نے انکار کر دیا تو اس کے احسانات اور اس کی بزرگی اور عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ وہ احسانات لامحدود اور اس کی طاقت اور بزرگی لامحدود، اس لیے ایک چھوٹے سے جرم کی سزا بھی لامحدود ہونی چاہیے، دو چار منٹ، دو چار گھنٹے، تین چار ہفتوں کی نہیں ہونی چاہیے، لا محدود سزا ہونی چاہیے۔ اور اسی وجہ سے اللہ نے اس کی سزا جہنم کی آگ رکھی ہے، جہنم کی آگ سزا نہیں ہے، اللہ کے غضب کا اظہار ہے، سزا نہیں ہے وہ، اللہ کی قوت انتقامیہ، اللہ کی قوت اللہ کی صفت انتقامیہ اور اللہ کی صفت غضبیہ کا اظہار ہے۔ تبھی علماء نے لکھا ہے کہ جہنم کی آگ در حقیقت اللہ کی جو صفت قہاریہ ہے نا، اللہ کی جو صفت رحمت ہے وہ تو یہ ہے جو دنیا ہے، اس سے اللہ کی رحمت والی صفت ظاہر ہوتی ہے جو ہر ایک کے لیے، اور جو اللہ کی صفت غضبیہ ہے کہ اللہ کو غصہ کیسے آتا ہے، تو اس غصے کا اظہار جہنم کی آگ میں ڈالے بغیر ہو نہیں سکتا، غصہ پھر ہر ایک کا اس جیسا ہوتا ہے۔ دیکھو ماں کا غصہ کیا ہوتا ہے، دو تھپڑ لگا دے گی، باپ کا غصہ اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے، وہ جائیداد سے آگ کر دے گا، تو خدا کا غصہ پھر خدا جیسا ہوتا ہے وہ۔ لیکن اس کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک جرم پہ ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہو جاتی، کہ تو کس منہ سے نماز چھوڑ رہا ہے جب۔ پھر دوسری بات یہ کہ اللہ کے قانون آسان بہت ہیں، اللہ کے قانون آسان بہت ہیں، اگر قانون آسان ہو، اس پر عمل کے لیے بہت ساری سہولتیں میسر ہوں، پھر بھی جرم کی نوعیت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ایک باپ نے اپنے بیٹے کو دولت بھی دی، شہرت بھی دی، گھر میں رہائش کی جگہ بھی دی، ساری چیزیں، سارے کھلونے، سب کچھ لا کے دے دیا اس کو، اور کہا کہ وہ جو میری دراز ہے نا بیٹا، اس سے پیسے چوری نہیں کرنا، یہ لو 1000 کا نوٹ پہلے اپنی جیب میں رکھو، بٹوے میں جیب خرچی کا دے رہا ہوں، وہاں سے چوری نہیں کرنا۔ اب ایک غریب آدمی کا بچہ اگر چوری کرے تو سمجھ میں آتا ہے، جس باپ نے سب کچھ دے دیا، اب یہ بیٹا اگر چوری کرے گا تو اس کی سزا صرف وہ نہیں ہے جو عام چوروں کی ہے، باپ کو بہت غضب آئے گا کہ فلاں کا بیٹا اگر یہ کام کرتا نا جو تیری ضرورتیں پوری نہیں کر رہا، پھر تو اس پہ یہ سزا ہونی چاہیے تھی، اتنی ہونی چاہیے، لیکن تو نے یہ جرم کیا ہے، تیری سزا ناقابل معافی، تیرے پاس کیا کمی تھی۔ اللہ نے حلال میں اتنی وسعتیں رکھ دی ہیں، اتنی وسعتیں کہ انسان کے لیے حرام کے دروازے بند ہو گئے، پھر بھی وہ حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جاتا ہے، یا تو بھوک سے مر رہا ہو، کھانے کو کچھ نہیں ہے، چوری کر کے کھا لی روٹی، ایسے چور کو اللہ بھی معاف کر دیں گے، بلکہ علماء نے لکھا ہے بھوک سے مر رہا ہے تو اللہ کا قانون کیا ہے، چوری کر کے کھانا فرض ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے، قانون بدل دیا۔ جو چور جہنم کی آگ میں جائے گا وہ کون سا چور ہے بھائی، تو بھی کما سکتا ہے، تیرے بھی یہ اللہ نے ہاتھ پاؤں تجھے کیوں دیے، سلامت ہے، کیوں نہیں کماتا، کمانے کی طرف توجہ نہیں ہے، حلال کی طرف توجہ نہیں ہے، سب کچھ ہے مگر جا کس کی طرف رہا ہے، حرام کی طرف۔ اللہ نے اگر ایک دن میں 100 نمازیں فرض کی ہوتی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجدوں میں بیٹھے رہو، اللہ کو اس کا حق تھا، لیکن اللہ نے کتنی فرض کر دی، صرف 5، کا سارا دن اپنے دنیا کے کاموں میں رہو، صبح میرے در پہ حاضری دے کے واپس چلے جاؤ، پھر جب سورج نکلے گا، پھر درمیان میں جب ڈھلنے آئے گا تو بھی اس وقت پھر تمہارے ذمہ ہے کہ دوبارہ آ کے 10 منٹ کی حاضری دے دو، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ ہم تجھے مانتے ہیں، پھر عصر کے وقت حاضری دو، پھر مغرب کے وقت تھوڑی تھوڑی دیر کی حاضری ہیں، اتنا بھی اگر نہیں کرتا تو پھر میرے بھائی، پھر بھی اگر اللہ کہنے سب جیسے مرضی کرنا ہے کرو، اس کا مطلب کیا ہے کہ نہ اس کی کوئی غضب کی قوت ہے، نہ اس کو نافرمانی پہ غصہ آتا ہے، اس نے انسان کو بنایا بھی امتحان کے لیے نہیں، بس ایسے ہی چلا رہا ہے، حساب ایسے ہی چلا رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا. ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس کے باوجود کہ اللہ کو یہ حق ہے کہ چھوٹی سی سزا پر ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے, لیکن اللہ کی رحمت چونکہ اللہ کے غصے پہ غالب ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے تقدیر بنائی ہے, لکھی ہے, کائنات بنانے سے پہلے اللہ نے تقدیر لکھی پھر کائنات کو بنایا, تو سب سے پہلی چیز اللہ نے قلم بنایا ہے تاکہ تقدیر لکھوں میں کیا ہوگا کیا اس کائنات میں. بڑی مزیدار حدیث ہے, مجھے یہ حدیث پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے اور سنانے میں تو اس سے بھی زیادہ مزہ آتا ہے. سب سے پہلی چیز اللہ نے اس کائنات اپنی مخلوق کو بنانے سے پہلے کیا بنائی؟ قلم, تاکہ جو کچھ ہوگا نا لکھ لوں. تو فرمایا اس قلم سے لکھ, پہلی چیز اب لکھی جا رہی ہے نا, اتنے ستارے بنیں گے, اتنے سیارے بنیں گے, پھر آدم پیدا ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر یوں ہوگا, سب لکھنا ہے, لکھنا ہے. تو سب سے پہلی چیز قلم سے کہا لکھ, قلم نے کہا کیا لکھوں؟ حدیث میں آتا ہے اللہ نے کہا, قلم سے کہا اللہ تعالی نے سب سے پہلے لکھو سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت میرے غصے پہ غالب رہے گی. سب سے پہلے میری رحمت میرے غصے پہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا یہ, تاکہ ابھی مخلوق بن رہی ہے یہ آڑے ترچے بھی چلیں گے, صحیح ہے نا, نافرمانیاں بھی کریں گے. تو رحمت کا معاملہ ہمیشہ زیادہ ہوگا, غضب کی نوبت کم آئے گی. اب کیسے رحمت غالب ہے یہ بتا رہا ہوں میں. رحمت ایسے غالب ہے, پہلا قانون جو جس میں کافر مسلمان سب شریک ہیں وہ یہ کہ دنیا میں روٹی غیر مسلم کو بھی ملے گی جو اللہ کو نہیں مانتے, اور مسلم کو بھی, یہ بھی اللہ کی رحمت ہے, ورنہ ایک نوالا نہ دے اللہ, کیوں دوں بھائی, اس میں سب مشترک. تبھی کہتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحمان کا مطلب جس کی رحمت ہر ایک کو عام ہے, کافر کو بھی مسلم کو بھی, یعنی جو اللہ کو مانتا ہے اس کو بھی, جو نہیں مانتا اس کو بھی, رحمان ہر ایک پر غالب. دوسری رحمت کہ آخرت میں عذاب ہر کافر کو نہیں ملے گا, بلکہ اس کافر کو جس جو موت تک کفر پہ رہا ہو, موت تک. حالانکہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے بغاوت کی, قانون توڑا, گرفتار کر لیا گیا آپ کو, آپ نے کہا میں معافی چاہتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, جج نے کہا چلو کوئی بات نہیں, آپ نے قتل کیا فلاں کو, گردن اور فلاں کو مارا, ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہ نہ نہ, اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ نے کا قانون یہ ہے, احادیث میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے, کہ 99 سال کسی نے اللہ کی بغاوت میں گزارے, دنیا کا کوئی جرم ایسا نہیں ہے جو اس نے نہ کیا ہو, کوئی جرم, زنا بھی کیا اس نے, قتل بھی کیا اس نے, اور سب سے بڑا جرم تو کفر ہے. کفر, کفر کا مطلب, دیکھو یہ بھی بتا دوں کافر کی سزا اتنی لمبی کیوں ہے, بعض اس پر بھی اشکال کرتے ہیں, مسلمان جو مردی کرتے رہے پھر بھی جنت میں چلے جائیں گے, اور کافر اتنا ہی اچھا ہو پھر بھی جائے گا جہنم میں. وجہ اس کی ہے کہ اس کا جرم تو ایک ہے, مگر وہ ایک جرم بڑا بھاری ہے, ایک جرم بہت بھاری. اس کی مثال دیتا ہوں, دیکھو باپ کے دو نافرمان بیٹے ہیں, ایک بیٹا ہے کہتا ہے ابا آپ میرے والد ہیں, مانتا ہوں آپ کا مجھ پر حق ہے, مانتا ہوں, لیکن مجھ سے آپ کی خدمت نہیں ہوتی, جب آپ کہتے ہو نا پانی لاؤ پتہ نہیں میری ہڈی میں درد کیوں شروع ہو جاتا ہے بھائی, جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں بہن کا پر صدقہ کرو, خیال کرو, وہ بھی تمہاری بہن ہے, میری بیٹی ہے, تو پتہ نہیں مجھے کنجوسی کے خیالات کیوں آنے لگتے ہیں. یہ بھی قابل ہے, یہ بھی سزا کا مستحق ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کہتے ہیں آپ کو میں ابا مانتا ہی نہیں, مجھے تو یہ شبہ ہے کہ آپ ہیں یا پتہ نہیں وہ صاحب ہیں. ابا ایک منٹ کے لیے برداشت کرے گا اس کو؟ یہ باغی ہے, باغی, نسبت ہی منقطع کر رہا ہے. کافر کتنا ہی اچھا بن جائے, سب سے بدترین جرم اس کا کفر ہے. کیوں؟ وہ اللہ کو کہتا ہے اللہ تو بھی معبود ہے, یہ پتھر کے بنے ہوئے بت بھی معبود ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ کیا لگتے ہیں میرے جو تو نے اپنے ہاتھ سے 20-20 روپے کے بنائے ہیں, 50-50 روپے کے بنائے ہیں تو نے اپنے ہاتھوں سے, میں کہاں اور یہ کہاں, ان کا مجھ سے میل کیا ہے, جوڑ کیا ہے یہ ان کا؟ ایسے ہی ہے جیسے کسی بھنگی اور چرسی کو اپنے 18th گریڈ کے آفیسر باپ کے سامنے لا کے کوئی بٹھا دے اور کہ ابا مجھے شبہ ہے یہ چرسی ہیروئنچی پتہ نہیں میرا باپ ہے یا آپ میرے باپ ہیں, یا باپ تو آپ ہی ہیں لیکن جو عزت آپ کو دینی چاہیے اس ہیروئنچی کو بھی میں دوں گا. باپ کہے گا بیٹا کسی میں 18th کا ہوں تو کسی 20th گریڈ کو لے آتا یا 18th والے کو ہی لے آتا, اس کی اوقات کیا میرے سامنے, اس سے اچھا تو ہے, اس سے زیادہ اونچا گریڈ تو تیرا ہے. اللہ کہتے ہیں اے انسان میں نے اس کائنات میں سب سے افضل تجھے بنایا، سب سے افضل تجھے، تیری پیشانی کسی کے سامنے جھکنی نہیں بلکہ دوسری فرشتوں کو حکم دیا تیرے سامنے پیشانی جھکائیں، تو اب پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھک رہا ہے مجھے چھوڑ کر، یہ تیرا جرم ناقابل معافی، غیرت کو للکار رہے ہو اللہ کی بھائی. اور مسلمان شرک نہیں کرتا، کیسا ہی نافرمان ہو مانتا ہے کہ اللہ تیرے پیغمبروں کو بھی مانتا ہوں تجھے بھی مانتا ہوں، تیری نہیں مانی جاتی، یہ جرم نہیں چھوٹتا، زنا نہیں چھوٹتا، لوگوں کو سارا دن ٹوپیاں کراتے رہتا ہوں، غلط کرتا ہوں، لیکن کیا کروں ایسے ملک میں پیدا ہوا ہوں جہاں ہر ایک کو ٹوپی کرا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، حکومت عوام کو، عوام حکومت کو، سب ٹوپی باز ہیں، اللہ میرے سے نہیں چلا جاتا، مانتا تو ہے نا، تو اس کو تھوڑی بہت سزا، کچھ تھوڑی بہت نہیں، سزائیں تو اس پہ بھی بہت اللہ نے رکھی ہیں ٹوپی کرانے پر، لیکن بالآخر اللہ کہیں گے تھا میرا اپنا. تبھی حدیث میں آتا ہے جب مسلمان بھی جہنم کی آگ میں جلے گا اور کافر بھی جلے گا ایک طویل عرصے کے بعد، کافر پھر مسلمان کو تانا دے گا اور کہے گا کہ تم اللہ کو مانتے تھے ہم تو مانتے ہی نہیں تھے، تم تو اللہ کے سفیروں کو سارے پیغمبروں کو مانتے تھے ہم تو مانتے ہی نہیں تھے، تو نتیجہ تو ایک ہی نکلا، تم بھی ادھر ہم بھی ادھر، تمہارے ماننے کا فائدہ کیا ہوا. حدیث میں آتا ہے اللہ کو غیرت آئے گی، اللہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے ماننے والے اگرچہ نافرمان ہو لیکن مجھے مانتے تو تھے کہ میں ہوں، تو میں ان کو باغیوں کے ساتھ کیسے رکھوں. اللہ جہنم سے مسلمانوں کو، اہل اسلام کو نکالیں گے، یہ ایمان کی برکت سے اس لیے مسلمان نکلے گا، اس لیے نہیں کہ مسلمان کوئی قوم اللہ کی ذرا زیادہ لاڈلی ہے اس لیے، نہ اگر کوئی ہندو اسلام قبول کر لیتا ہے اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے، اسلام قوم پرستی کی باتیں نہیں کرتا، اسلام کہتے ہیں نظریات کی بات، جس کا نظریہ یہ ہو جائے گا چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ عیسائی ہو، آپ اللہ ایک اللہ کو مان لو اللہ تمہیں بھی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب تھے نا، ہم عربی تھوڑی ہیں، لیکن جس عربی نبی نے دعوت دی اور بتایا کہ جو اللہ کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، تو وہ دعوت اس نے عجمیوں کو بھی دی ہے اور کہا کہ عرب اور عجم کا کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہے. تو میں جلدی لی بات کو کوشش کر رہا ہوں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے. تو اب اللہ کا میرے بھائی رحمت جو اللہ کے غصے پر غالب ہے وہ کیسے غالب ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ کی جہنم کافر کے لیے، مسلمان کے لیے نہیں. دوسری بات یہ کافر کے لیے بھی لازمی نہیں ہے، وہ جرم کرتا رہے، بت پرستی میں مبتلا رہے ساری زندگی، کبھی اللہ کا نام نہ لے، شراب بھی پیا اس نے، زنا بھی کیا، چوری بھی کی، موت سے ایک گھنٹہ پہلے توبہ کر لی، قانون کا تقاضا یہ کہ اب اسے معاف نہ کیا جائے، اب اس کے لیے معافی کے دروازے بند. لیکن اللہ کے الفاظ دیکھیں، الفاظ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو لو بلغت ذنوبک عنان السما ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی، کہ اگر تمہارے گناہ، میری نافرمانیاں، مجھے جو تم نے ناراض کیا، اتنا ناراض کیا کہ تمہارے جرائم زمین پہ اگر رکھنا شروع کیا، ان کو اگر شکل دے دی جائے اور زمین پہ رکھنا شروع کرو تو اتنے ہو جائیں کہ آسمان تک، آسمان کی چھت سے جا کے چھونے لگیں، اتنے بھر جائیں وہ، اس کے بعد تم مجھ سے توبہ کرو کہ اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، میں معاف کر دوں گا. آگے کے الفاظ بڑے مزیدار ہیں، اتنا ہی کافی تھا نا اللہ کہہ دیتے معاف کر دوں گا، آگے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آگے فرمایا ولا ابالی، کسی کی پرواہ نہیں کروں گا. کیا مطلب؟ بہت سے لوگوں کو اشکال ہوگا، یا اللہ اتنے سزا، اتنے جرائم، اتنا کچھ کر لیا، تھوڑی سی تو سزا دے دیتا اس کو. ممکن ہے فرشتے اعتراض کریں، اے اللہ یہ کچھ تو ہونا چاہیے تھا، کچھ دن تو جہنم میں ڈالتا اس کو، اتنے قتل، اتنے نشے، اتنی شرابیں، اتنی بت، کبھی تیرا کھا کے کبھی تیرا نام نہیں لیا، پتھروں کے سامنے ہمیشہ جھکا رہا، آج بڈھا ہو کے کمر جھک گئی ہے، قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں، مسجد میں آ کے توبہ کر رہے ہیں، تو اللہ یہ حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی، تیرا قانون تو بڑا عادلانہ قانون نہیں ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے دلائل سے جواب دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے، لا ابالی، مجھے کسی کے جواب کی فکر ہے ہی نہیں، میں خدا کس بات کا ہوں پھر، بادشاہ کس بات کا ہوں. لا یسألو عما یفعل وہم یسألون، فرمایا تم جو کچھ کرو گے تم سے پوچھا جائے گا، میں جو کچھ کروں گا مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو میرا قانون ہے بس معاف کر دوں گا اس کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب اللہ کافر کو اتنی مہلت دیتے ہیں، ابھی آ جا، اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے، زندگی گزر گئی، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. قرآن میں آتا ہے کہ جب ہم اہل جہنم کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے تو ان سے کہیں گے بتاؤ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والے کو نصیحت حاصل ہو جاتی ہے. نابالغ جو ہے نا, نابالغ وہ کافر کا بچہ جو نابالغ ہوتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا, کیونکہ اس کو تو سمجھنے کا موقع نہیں ملا کہ توحید کیا ہوتی ہے, رسالت کیا ہوتی ہے. اس کو تو موقع نہیں ملا کہ آسمان سے بارش ہے, بچوں کو تھوڑی پتا ہوتا ہے. بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھ لیا, غور و فکر کا موقع مل گیا, اس کے بعد بھی سب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں, سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. نہیں آ رہا تو کون نہیں آ رہا؟ خدا سمجھ میں نہیں آ رہا. ایسی ایسی تحقیق ہے کہ دودھ پہ اتنی تحقیق تو کر لی, ایک چیز سائنسدانوں نے نا دودھ کی, یعنی دودھ میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا کہ دودھ میں کتنے کیلشیم ہے, وٹامن اے کتنا ہے, وٹامن بی کتنا ہے, سی کتنا ہے, آئرن کتنا ہے, پوری. لیکن یہ نہیں دیکھا کہ کون سی ذات ہے جو سوکھا چارہ کھلا کے اس کے تھنوں سے چکنا گاڑا دودھ نکال رہی ہے. یہ مشینری کس نے بنائی ہماری خدمت کے لیے؟ میں اکثر بتاتا ہوں نا, لوگ کہتے ہیں کیا نیوٹن بھی جہنم میں جائے گا, اتنا نیک سائنسدان. مجھے نہیں پتا جہنم میں جائے گا کہ جنت میں جائے گا, ایک بات کر رہا ہوں. لیکن اگر کفر پہ اس کی موت ہوئی ہے یقیناً جہنم میں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نیوٹن کو اتنا تو پتا ہے کہ اس زمین کیسے جتنی چیز کی کثافت بڑھتی ہے اتنی ہی کشش اس میں, ایسے پیچیدہ پیچیدہ سائنس کے فارمولے تو سمجھ میں آ گئے, ایسے فارمولے بنا دیے. لیکن جس نے اس کو بنایا وہ نیوٹن کی سمجھ میں نہیں آیا. تو اللہ تو سب سے پہلے اپنا سوال کریں گے کہ تیری سمجھ میں بھی آیا تھا کہ نہیں آیا تھا. جو تیرا اتنا ذہین دماغ تھا, یہ دماغ کی جو لکیریں فٹ ہوئی ہیں, تم جب روبوٹ بناتے ہو کتنی محنت کرتے ہو پھر بھی وہ انسان نہیں بن جاتا. تو جس نے تجھے پانی سے بنا کے تیرے کھوپڑی میں یہ مغز فٹ کیا اور ویڈیو کیمرے آنکھوں کے یہاں لگا دیے اور کان میں سماعت فٹ کر دی, ناک میں سونگنے کی طاقت رکھی, زبان میں چکھنے کی طاقت رکھی, خود ایک زبان میں ہمارے کروڑوں لینسز ہیں, آنکھ میں کروڑوں لینسز ہیں, کروڑوں کروڑوں عدسے لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے. تو یہ اتنی فٹنگ کس نے کی؟ خود بخود ہو گئی تھی کیا؟ اور اگر تو مانتا ہے کہ اللہ نے کی تھی تو اس اللہ کے بارے میں تو نے کبھی غور کیا کہ اس کی ریکوائرمنٹ تجھ سے کیا ہے؟ پبلک کی کیا ریکوائرمنٹ ہے یہ تو تجھے پتا تھا. پبلک چاہتی ہے کہ ایسے اس قسم کے فارمولے ہمارے سامنے آئے. تیرا بنانے والا تجھ سے کیا چاہتا تھا؟ اس کی تحقیق تو نے کبھی کی؟ اگر اسے تحقیق کا موقع ملا اور تحقیق کے وسائل اور ذرائع اس کے پاس تھے پھر بھی نہیں کی, تو سب سے پہلے سوال یہ ہوگا اور سب سے بڑا جرم بھی یہی سمجھا جائے گا قیامت کے دن. تو اس لیے دوسری بات کہ کافر کے بارے میں قانون کیا ہے, 99 سال سے پہلے بھی آ جائے نا, 99 تو ایسے ہی کہہ رہا ہوں, 1000 سال اگر کسی کی عمر ہو اور زندگی ختم ہونے میں ایک گھنٹہ رہ گیا, اب بھی توبہ کرے گا تو توبہ قبول. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ توبہ قبول اس وقت نہیں ہوتی جب روح پرواز کر رہی ہو اور موت کے غرغرے میں ہو, یہ تو ہے حدیث میں آتا ہے. جب بالکل مرنے لگے نا انسان, جب بالکل موت کا وقت ہوتا ہے نا, تو اس کو برزخ کی چیزیں نظر آتی ہیں, فرشتے اور یہ سب چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, اس وقت قبول نہیں ہوتی. جیسے فرعون کو جب ڈبکی لگی نا تو اس پر کچھ چیزیں منکشف ہو گئیں, اب توبہ کر رہا ہے نہیں قبول ہوگی. لیکن اس سے ایک اسٹیپ پہلے کی بھی توبہ قبول ہے. علماء نے لکھا ہے ایک پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہے کسی مجرم کے سامنے, اس کو پتا ہے کہ 5 منٹ بعد مجھے اس پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا, اب توبہ کر لے اللہ اب بھی توبہ قبول کرنے کے لیے. بولو بھائی, حالانکہ اب تو عمل کا وقت ہی ختم ہو گیا لیکن اس پر اجماع ہے کہ اب بھی توبہ قبول ہوگی. اللہ یہ تانا نہیں دیں گے کہ ابھی کیوں کر رہا ہے, اب تو لٹکنے والا ہے تو. ہاں لٹک کے جب گلا گھٹے گا اور اس کو پھر عالم برزخ کی چیزیں اب نہیں ہوگی, کیونکہ اب تو دیکھ لیا نا اس نے, اب اس سے پہلے بھی. اور اللہ کہیں گے دیکھا اب بھی نہیں تھا اس نے مجھے, لیکن میری آیات پر ایمان ہے اس وجہ سے توبہ کر رہا ہے. تو کافر کے لیے یہ. دوسرا, کافر کے لیے اللہ کی ایک رحمت یہ کہ کافر کو جب جہنم میں عذاب دیا جائے گا تو کافر کے حق میں بھی اللہ سفارش قبول کریں گے دوسروں کی, لیکن اتنی قبول نہیں ہوگی کہ جہنم سے نکال دیا جائے, بلکہ اتنی کہ جہنم کا عذاب کم ہو جائے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ابو طالب جو نبی کے چچا ہیں, صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے, مگر چونکہ ابو طالب نے کام بہت اچھے کیے تھے، غریبوں کی مدد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، نبی کی کفالت، تو نبی نے فرمایا میں ابو طالب کی سفارش کروں گا، جس کی وجہ سے ابو طالب کو جہنم کے اوپر کے طبقے میں، صرف ان کے پاؤں جہنم کی آگ میں ہوں گے، باقی پورا دھڑ سلامت ہوگا، لیکن وہ پاؤں کا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا، اللہ سب کو بچائے۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت تھی کہ سزا تو زیادہ تھی، مگر اللہ کسی کی سفارش قبول کر کے اس کی سزا کم کر دیں گے۔ پھر کافروں میں فرق ہے، جو زیادہ بدماش کافر ہے ان کو زیادہ سزا ہوگی، کم بدماش کافروں کو کم ہوگی۔ یہ تو کافر کے حق میں رحمت ہے کہ موت سے پہلے پہلے ہر ایک کی توبہ قبول، اور مسلمان کے حق میں کہ جو اللہ کو مان لے اس کے حق میں اور بہت رحمتیں۔ نمبر ایک، پہلی رحمت کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کو جو دنیا میں تکلیفیں پہنچتی ہیں اس سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ بخار کسی کو ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے بخار جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جھڑتے ہیں گناہ بڑی تیزی سے۔ بخار ہو گیا نا کسی کو، تو آپ نے جو بدنظری کی تھی، یہ الٹے سیدھی حرکتیں، اگر صبر کرو بہت سارے گناہ معاف ہونا شروع۔ ایک صحابی کہیں کسی عورت کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے، نہیں رہا ہوگا خیال، تو بدنظری ان سے کے صدور ہو گیا۔ اب جا رہے ہیں کھمبے سے ڈھاؤ کر کے ٹکر ہو گئی، ٹھیک ہے، زور سے سر لگا، خون نکلنا شروع۔ ان کو احساس ہوا کہ یہ میری غلطی ہے، میں نے عورت کو دیکھا، یہ میرا جرم ہے۔ نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے لیے ایک عورت کی طرف دیکھنا حلال نہیں تھا، مگر میں دیکھتا رہا، چلتے چلتے، اور کھمبا یا ستون جو بھی ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تل کا بھی تل کا، اللہ نے تمہاری گناہ کی سزا میں تمہارا سر ٹکروا دی، وہ ختم ہو گئی، معاف ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایسے بھی ہو جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، موٹر سائیکل والا پیلتا ہوا چلا گیا آپ کو۔ جتنی بدنظریاں کی تھیں ساری اللہ نے دنیا میں حساب چکا دیا۔ تبھی قرآن میں آتا ہے کہ بہت تمہیں جو بہت سارے تکلیفیں پہنچتی ہیں، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت، دنیا میں تھوڑی پہ آخرت کی بڑی بڑی معاف ہو جائیں گی، آخرت کی بڑی بڑی، دنیا میں تھوڑی سزا پہ۔ تبھی بیماری اللہ کی بڑی نعمت ہے مسلمان کے حق میں، تکلیفیں مسلمان کے حق میں اللہ کی بڑی نعمت ہے، غربت مسلمان کے حق میں اللہ کی بڑی نعمت ہے، بخار بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ایک صحابی کو، ایک بوڑھا تھا شخص تھا، اس کو بخار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہورن طہورن، یہ گناہوں کو دھو رہا ہے، تو یہ معاف ہوتی ہیں۔ اس سے بہت ساری سزائیں ایسی ہیں جو آخرت میں ان کی سزا، بہت سارے جرائم ایسے ہیں جو آخرت میں سزا ملے گی نہیں اس کو، کیونکہ یہی بہت کچھ معاف ہو چکا ہوگا۔ دوسرا، پھر بھی آخرت میں کچھ گناہ لے کے جائے گا، تو پھر اللہ نے سفارش کا بھی انتظام رکھا ہوا ہے۔ کسی کا باپ عالم تھا، شہید تھا یا نیک تھا، وہ اپنی اولاد کی، یا اولاد نیک بن گئی، باپ کی سفارش کرے گی، دوست کی سفارش کرے گا، تو سفارش کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ شوہر بیوی بی کی شہد کرے، پتہ نہیں نہ کرے، یہ آپ لوگ ہی جانتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا، اور بیوی بی شوہر کی کرے نہ کرے، وہ کہے گا یہاں بھی آ گئی۔ خیر شوہر بیوی بی کی بھی کرے گا، بیوی بی، دیکھو امہات المومنین کے جتنے اعمال تھے ان کو جنت اس سے اونچی ملے گی، کس کی وجہ سے؟ شوہر کی وجہ سے، کہ بھائی نبی کی بیویاں ہیں۔ اس کی مثال ایسے، 18 گریڈ کا آفیسر ہو یا فوج میں 20 گریڈ کا آفیسر ہو، بیوی چاہے بہت ہی کم خاندان کی ہو، پروٹوکول کون سا دیا جاتا ہے اس کو؟ صاحب کی بیگم ہے، کہتے نہیں کہتے، اسی گاڑی میں گھومیں گی جس میں اوباما کی بیوی، دیکھی ہے آپ لوگوں نے، اوباما کی بیوی اوباما کے ساتھ گھومتی ہے، حالانکہ وزیر اعظم نہیں ہے، لیکن پروٹوکول کون سا مل رہا ہے؟ تو آخرت میں اللہ کی یہ رحمت ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں جنتیوں کے ساتھ ہم ان کے اہل و عیال کو، اگرچہ وہ نیچے کے درجے میں ہوں گے، مگر ان کی وجہ سے ہم ان کو بھی کہاں لے آئیں گے؟ اوپر کے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اسی طرح جہنمیوں میں بھی بہت سے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن اللہ ان کی وجہ سے ان کو جہنم کی آگ سے نکال لیں گے، تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ شہداء 10 افراد کی سفارش کرے گا، ایک شہید، اور نبی کریں گے، سب سے پہلی بات نبی اپنے امتی ہونے کے لحاظ سے۔ اب البتہ یہ بات ہے کہ کس کے حق میں کتنی سفارش قبول ہوتی ہے یہ نہیں پتا ہمیں، اس لیے ڈرنے کا حکم ہے۔ تو یہاں آپ کہیں میرے چونکہ فلاں خاندان میں شہید ہے، فلاں خاندان میں عالم ہے، بزرگ ہے، تو میں تو لپٹا لپٹایا چلا جاؤں گا، تو دو بات، پہلی بات تو یہ وہ عالم پتہ نہیں جائے گا کہ نہیں جائے گا، یہ بھی تو اللہ ہی جانتا ہے نا، تو حقیقت یہ تو دنیا میں تو یقینی فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا، پتا چلا وہ آپ سے سفارش کروا رہے کہ بھائی میرے بیان سنتے تھے، اللہ نہ کرے میں ادھر کو جا رہا ہوں، مجھے بھی تو اپنے ساتھ لے کے جاؤ، تو یہ بھی تو الٹا بھی تو ہو سکتا ہے معاملہ. اور البتہ علماء سے آپ کو بہرحال اچھا گمان رکھنا چاہیے، خود نہیں آپ منہ سے کہیں کہ یہ ادھر کے ہوں گے ہم لوگ ان کو لے کر آئیں گے ادھر کو، خود اچھا گمان رکھیں، عقیدت رکھنی چاہیے. تو اللہ نے یہ انتظام بھی کیا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے جب سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ سے نیک لوگ اپنے ان رشتہ داروں کے بارے میں جو جہنم میں ہوں گے اور دوست احباب کے بارے میں جو جہنم میں ہوں گے، اللہ سے ایسے دعا مانگیں گے جیسے اللہ سے لڑائی کر رہے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، جھگڑیں گے. کیونکہ جب کوئی بہت گڑ گڑاتا ہے نا، فقیر آپ کے پیچھے پڑ جائے تو آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کہتے ہیں میں لڑائی کیوں کر رہا ہے، وہاں کھڑے ہو کے مانگنا، تو تو چپکی گیا، کمبل ہی ہو رہا ہے تو. تھوڑی سی ایک کمبل کا واقعہ سنا دوں تاکہ آپ تھوڑے ریفریش ہو جائیں، بیان بہت لمبا ہو گیا ہے. وہ ایک آدمی دریا میں کمبل تیرتا ہوا جا رہا تھا، وہ کمبل نہیں تھا اصل میں، ریچھ تھا. تو اس لالچی کو شوق ہوا، یار فری کا کمبل ہے لے آؤ. لوگوں نے کہا کیوں جان خطرے میں ڈال رہا ہے، اتنا تیز دریا ہے، چھوڑ دے کمبل کو، نہیں مارکیٹ سے ہم تجھے دلا دیں گے. کہ نہیں فری کا ہی نہیں چھوڑوں گا. اب جب وہ تیر کے گیا ہے تو ریچھ نے پکڑ لیا اس کو، اب یہ کمبل کے ساتھ آگے جا رہے ہیں، کشتی ہو رہی ہے. تو دوسرے کو یہ سارا معاجرے کا پتہ نہیں تھا، اس نے بولا بھائی چھوڑ دے کمبل کو، اگر نہیں گھسیٹ رہا تو آ جا. کہہ رہے میں تو کمبل کو چھوڑوں، کمبل نہیں چھوڑ رہا مجھے. میں تو کمبل کو چھوڑوں، کمبل چپک گیا ہے بھائی میرے. تو فقیر بہت پیچھے پڑ جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی تو لڑ کیوں رہا، کمبل کیوں ہو رہا ہے، لڑ کیوں رہا ہے. تو حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کی حدیث کہ قیامت کے دن جب نیک لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو اپنے رشتہ دار یاد آئیں گے. اس سے پہلے تو ہر آدمی اپنی فکر میں لگا رہے گا، پتہ نہیں میں جنت میں ہوں میں جہنم میں، اپنی فکر میں. اس وقت تو کیا، باپ کون، ماں کون، بہن کون، بیوی کون، دوست سب ایک طرف، میں بچ جاؤں اس آگ سے، میں بچ جاؤں اس آگ سے. لیکن جب جنت میں چلا جائے گا تھوڑا سانس بحال ہو جائے گا، اللہ نے ایسی نعمتوں میں داخل کر دیا. حدیث میں آتا ہے پھر ہر ایک کو اپنے متعلقین یاد آئیں گے، یار اس کا تو پتہ کرو، وہ ہمارے ساتھ انڈا موڑ پہ چائے گٹکا چلتا تھا، وہ بندہ نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کس ڈپارٹمنٹ میں ہے بھائی، تھا تو گٹکا حرکتیں ٹھیک نہیں تھیں لیکن اتنا برا بھی نہیں تھا. خیر تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ سے ایسے، جب ان کو پتا چلے گا نا جہنم میں ہے، شوہر ادھر ہے بیوی جہنم میں، بیوی جنت میں شوہر جہنم میں، اور باپ ادھر بیٹا ادھر، دوست ادھر، پیر صاحب ادھر ہیں، مرید صاحب ادھر ہیں، عجیب سی حالت ہوگی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اللہ سے ایسے گڑ گڑائیں گے جنت میں جیسے اللہ سے کیا کر رہے ہیں، پھڈا کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، ایسا پیچھے پڑ جائیں گے. لہذا پھر اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ کہیں گے تم جنتی ہو، تمہاری خواہشات پوری کرنے کا میں نے وعدہ کیا ہے. تو ایک حد بندی کر دیں گے، حد بندی. حد بندی کا کیا مطلب، اس کی مثال ایسے جیسے آپ کے تھانے میں تعلقات ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ پانچ چھ مجرم اپنے جاننے والے ہیں، ان کو نکالنا ہے یا ان کا خیال کرو، تو آپ کیا کہتے ہیں، بھائی یہ تو ہے پھانسی کے کیس میں، اور اس پہ ایک کیس نہیں ہے دس کیس ہیں، تو ہم یوں کر دیتے ہیں پانچ کیس میں اس کو بری کر دیتے ہیں آپ کے کہنے سے. اور یہ کیا ہے، یہ مسجد کے چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، دو دن کی سزا باقی ہے لیکن چلو نکالو اس کو، یہ چھوٹا مجرم ہے اس کو بالکل نکال لو، یہ بڑا ہے اس کی سزا آدھی کر دو، ٹھیک ہے نا. تو ایسے حساب ہوگا. تو اللہ حد بندی کر دیں گے، اتنے لوگوں کو نکال سکتے ہو اور اس کیٹاگری کے لوگوں کو نکال سکتے ہو، باقیوں کو کی سزا کم ہو جائے گی، ختم نہیں ہوگی. تو اللہ بہت بڑی جماعت کو جہنمیوں سے، جہنم سے نکالیں گے. حدیث میں آتا ہے پھر کچھ دنوں کے بعد یہ پکارنا شروع کر دیں گے، وہ جو دس والا تھا وہ بھی تو تھا ہمارا دوست. تو اللہ سے گڑ گڑائیں گے، گڑ گڑائیں گے، گڑ گڑائیں گے، پھر اللہ حد بندی کر دیں گے. ہوتے 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 نتیجہ کیا نکلے گا، ان کے تمام متعلقین رشتے دار بالآخر، ابھی سزا باقی تھی لیکن چونکہ اللہ نے تقدیر بناتے ہوئے کیا لکھا تھا، میری رحمت میرے غصے پہ غالب رہے گی. تو یہ ہے، اللہ نے بہانہ کر کے نکالیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چلتی رہے گی، کیونکہ آپ کا اپنے امتیوں سے امت کا تعلق تو ہے، رشتہ داری کا نہیں امت کا تو ہے. آپ سفارش کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ آپ کے ایک ایک امتی کو بالآخر جہنم سے نکال لیں گے. لیکن دوسری امتیں تو ہیں ابھی. جب سب سفارشوں سے فارغ ہو جائیں گے تو اللہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ بتاؤ اب کوئی ہے جو کسی کو یاد کر کے اس کی سفارش کرے؟ فرشتے کہیں گے اللہ جنتی سب آرام سے نعمتوں میں مشغول ہیں، اب کسی کو کوئی بھی یاد نہیں آ رہا، سب کے دوست آبا منڈی وال گٹکے پان والے سنوکر والے سب آ گئے ادھر. تو اللہ کہیں گے هل يبقى الا الرحمن، ابھی رحمان تو باقی ہے. انہیں اگر تعلق کی بنیاد پر اپنے بندوں پہ ترس آتا ہے تو مجھے اپنی مخلوق پہ ترس نہیں آئے گا کیا؟ میرا خالق اور مخلوق کا رشتہ تو ہے. تو اللہ فرمائیں گے جس نے پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہے، کیا مطلب؟ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، مجھے خدا مانا ہے بس اس نے. وہ یہ نا، یہاں غیرت کی بات آ جاتی ہے کہ جو مجھے مانتا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں تو قرآن کہہ رہا ہے میں اس سے کہوں گا جس کو مانتے تھے اس سے جا کے سفارش کرواؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس کو تم مانتے تھے نا، جس پتھر کے سامنے جھکتے تھے، جاؤ اس سے. اور جو مجھے مانتا ہی نہیں تھا اس سے بھی اللہ کہے گا جب تو مجھے مانتا ہی نہیں تھا کہ کوئی خدا ہے، دہریا تھا، تو آج پھر بولنا کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی آج بھی تو اسی دعوے پر قائم رہے، آج تجھے مجھے بلانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جس نے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی کلمہ پڑا ہوگا، چاہے عربی میں پڑا ہو، انگلش میں پڑا ہو، فارسی میں پڑا ہو، بس یہ کہہ دیا ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا، صرف ایک خدا ہے، میں اسی کو مانتا ہوں، اور مجھے پکارا ہو اس نے، چاہے اس کی زندگی کالک سے بھری ہوئی ہو. حدیث میں آتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالی تمام کے تمام لوگوں کو بلا جہنم کی آگ سے نکال لیں گے، اور ایسے بھی کروڑوں ہوں گے، کروڑوں اربوں ہوں گے، ایسے تمام لوگوں کو اللہ جہنم کی آگ سے نکال لیں گے، حالانکہ ان کی سزا ابھی باقی تھی. تو بھائی اتنی رحمت کے باوجود کہ توبہ کا دروازہ مسلمان کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، یہ بھی سزا اس کو ملے گی جو جائے گا نا جہنم میں. کچھ تو ایسے ہوں گے سفارش کام آئے گی، جہنم میں جانے سے ہی بچ جائیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جن کو قبر کے عذاب کی وجہ سے ہی جہنم سے بچا لیا جائے گا، قبر میں ہی ان کا حساب چکا دیا جائے گا. اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے دنیا میں تکالیف میں رکھ کے معاف کر دیا. اور قرآن میں یہاں بھی آتا ہے بہت سے گناہ ایسے بھی ہیں جو ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے تمہارے، کیا مطلب؟ نہ تمہیں تکلیف دیں گے، بس اپنی رحمت سے دنیا میں معاف کر دیں گے. اور اس کے علاوہ توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول دیا کہ جتنے مرضی گناہ ہو جائیں مسلمان بھی جب توبہ کرے گا تو وہ توبہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گی. تو اس کے بعد بھی میرے بھائی اگر کوئی جہنم میں جاتا ہے تو یہ اس کی علامت ہے، یہ ایسا بدبخت تھا کہ یہ معافی کے قابل نہیں تھا کہ جس پر اتنی اللہ کی رحمتیں ہوئیں، اتنے بہانے اس کی مغفرت کے اللہ نے رکھے ہوئے تھے، مگر کوئی بہانہ اس بدبخت کے کام نہیں آیا، لہذا یہ پھر بھی جہنم میں جا رہا ہے. تبھی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یصلاها الا الاشقى، اس آگ میں وہی داخل ہوگا جو بہت ہی بدقسمت اور بہت ہی بدبخت انسان ہے، بہت ہی گھٹیا، بہت ہی بدبخت، بہت ہی بدقسمت انسان ہے، وہ اس آگ میں داخل ہوگا. ورنہ کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بڑی آسانی سے بچا سکتا ہے. حلال پر قناعت کر لے، حلال پر قناعت کر لے، حرام سے بچ جائے، اگر کبھی حرام کر لے توبہ میں تاخیر نہ کرے. توبہ کیا ہے؟ اے اللہ ہو گیا، معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، عزم کرے آئندہ نہیں کروں گا، پھر بھی ہو جائے پھر دوبارہ توبہ کرے، اور عزم کرے دل سے عزم کرے آئندہ نہیں کروں گا، اوپر اوپر سے نہیں، پھر ٹوٹ جائے. پھر علماء کہتے ہیں کہ 70 مرتبہ، بعض احادیث سے ثابت ہے 70 مرتبہ ایک دن میں گناہ کر کے 70 مرتبہ توبہ توڑی نا اس نے، 70ویں مرتبہ بھی اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. یہ توبہ کر کے تھک سکتا ہے، اللہ معاف کرنے سے یہ توبہ کر کے تھک جائے گا. ہم نے ایسے گناہگار دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار اتنی دفعہ توبہ ٹوٹ چکی ہے اب توبہ نہیں کی جا رہی. میں ان سے کہتا ہوں کر لو، اللہ یہ نہیں کہے گا کہ اتنی دفعہ معاف کر چکا ہوں معاف کیا نہیں جا رہا، یہ نہیں ہوگا، توبہ کر کے تھک جائے گا. لیکن اللہ معاف کر کے نہیں تھکتے، 1000 بار توبہ کی، 1000 بار توبہ توڑی، پھر 1001ویں مرتبہ اگر توبہ کرے گا نا تو پھر بھی اس کی توبہ قبول ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے. کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی پیر و مرشد اللہ کے اس قانون کو تبدیل نہیں کر سکتا, اس کو اجازت نہیں ہے. اللہ کہے گا تو معاف کرنے والا نہیں ہے, تجھے میرے قانون میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. ایک راہب نے کی تھی نا دخل اندازی کی اجازت, ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا, راہب کے پاس گیا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. راہب نے کہا ایک قتل ہوتا, دو ہوتے, تین, 99 کی نہیں ہوگی. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. حدیث میں آتا ہے جب عالم کے پاس گیا, عالم نے کہا تو نے 100 کو قتل کیا نا, آج بھی توبہ کر لے, آج بھی اللہ تیری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے, چھوڑ دے اس گناہ کو. اللہ کے نبی نے یہ واقعہ ہمیں کیوں سنایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ عالم کی بات صحیح تھی اور راہب کی بات, بولو بھائی, غلط تھی. تو اس لیے میرے بھائی, اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑو, اللہ کی طرف دوڑو, رخ اپنا ادھر کو رکھو, ادھر کو. اس دوڑ میں اگر لڑکتے پھڑکتے بھی پہنچ گئے اللہ قبول کر لے گا, لیکن آج مسلمان اللہ کی طرف دوڑ نہیں رہا, اس کا زاویہ دنیا کی طرف ہو گیا ہے, وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے, وہ ادھر آنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا. جو زانی ہے اس نے تہیہ کر لیا کہ میں زانی ہی رہوں گا, جو شرابی ہے اس نے تہیہ کر لیا کہ میں شراب پیتا رہوں گا, جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس نے تہیہ کر لیا میں مر جاؤں گا, میرے ماں باپ مر جائیں گے, مگر میں یہ بغاوت نہیں چھوڑوں گا, ان کا دل دکھانا نہیں چھوڑوں گا. جو کسی پر ظلم کر رہا ہے اس نے یہ تہیہ کر لیا میں مر جاؤں گا مگر میں یہ اس پوزیشن سے ہٹنے والا نہیں ہوں, میں ظلم کرتا رہوں گا. جو اپنے چھوٹے یتیم بھائیوں کا مال ناحق کھا رہا ہے, وراثت کا مال, وہ تہیہ کر کے بیٹھا ہے کہ میں باپ کی جائیداد ان اپنے نابالغ بہن بھائیوں کو نہیں دوں گا, مر جاؤں گا نہیں دوں گا. جو بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے, وہ تہیہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میری موت آ جائے گی, میں قبر میں مر کے چلا جاؤں گا مگر میں بہنوں کی وراثت ان کے حوالے نہیں کروں گا. جو جس نے دو داڑھی کاٹتا ہے اس نے عزم کر کے رکھا ہوا ہے کہ میں مر جاؤں گا مگر میں داڑھی اپنے چہرے پہ نہیں سجاؤں گا. جو بے نمازی ہے اس نے عزم کر کے رکھا ہوا ہے میں مر جاؤں گا مگر میں بے نمازی پن سے توبہ نہیں کروں گا, اسی حال میں میری موت ہو جائے گی. جو عورت بے پردہ ہے اس نے تہیہ کر کے رکھا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے پردہ نہیں کرنا, چاہے کچھ بھی ہو جائے, اللہ کے حکم کی میں نے دھجیاں اڑانی ہے, میں توبہ نہیں کروں گی. اور جو کافر ہے اس نے عزم کر کے رکھا ہوا ہے کہ میں اسلام کے بارے میں تحقیق کر کے اس مذہب کو قبول نہیں کروں گا, چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنے باپ دادا کے دین پر رہوں گا. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, چاہے میرے ماں باپ اندھے تھے اور بتوں کے سامنے جھکتے تھے, جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے انہی سے مانتے تھے, ایسی بے عقلی کی بات تو مان لوں گا مگر باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑوں گا, خدا کیا کہتا یہ نہیں دیکھوں گا. تو میرے بھائی جب آپ نے عزم کر لیا ہے تو قرآن کے الفاظ ہیں انلزمکموھا وانتم لھا کارہون, تم نہیں چاہتے جنت میں جانا اور ہم تمہیں گھسیٹ کے جنت میں لے جائیں. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا, تم جہنم کی آگ سے بچنا نہیں چاہتے اور ہماری رحمتیں تم پر ہو ہم پھر بھی گھسیٹ کر لے آئیں, ایسا نہیں ہوگا. پہل تمہیں کرنی پڑے گی, تھوڑی سی رغبت تمہیں دکھانی پڑے گی, پھر ہماری رحمت کے دریا اور سمندر تمہارے اوپر ہم الٹ دیں گے, امڑ دیں گے, بھر بھر کے رحمت بہائیں گے تمہارے اوپر, تمہیں پہل کرنی پڑے گی. اور اگر تم ڈھیٹ ہو, تم اکڑے ہوئے ہو, تو میں خدا ہوں, میں تمہاری ڈھیٹ اور اکڑ سے ڈرنے والا نہیں ہوں, جہنم کی آگ میں جلا کے کوئلہ بنا دوں گا. قرآن کے الفاظ ہیں وہم فیہا کالحون, فرمایا آگ میں جلیں گے اور جلتے جلتے کوئلہ بن جائیں گے. تلفہ وجوہہم النار, جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسے گی اور اللہ پھر ان کو تانا دیں گے. الم تکن آیاتی تتلا علیکم, کیا میری آیات تمہیں پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی کہ اس آگ میں تمہیں جانا ہے, اس آگ میں تمہیں جلنا ہے, تو اس آگ سے بچنے کی تم نے کیا فکر کی؟ تو وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا, ہماری عقلیں ماری گئی تھی, ہماری بدقسمتی بدبختی غالب آ گئی تھی, ہمیں سب پتا تھا لیکن ہمیں تیری ان آیات پہ یقین نہیں آتا تھا, ہم یہی کہتے تھے کیسے جائیں گے, جیسے مزے دنیا میں اڑا رہے ہیں ایسے ہی بعد میں بھی مزے ہوں گے, چاہے ہم تیرے نافرمانی کیوں نہ ہوں. اللہ فرماتے ہیں پھر وہ کہیں گے ربنا اخرجنا منہا, ایک دفعہ تو ہمیں جہنم سے نکال لے, اس آگ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے, ایک دفعہ نکال لے. فئن عدنا, دوبارہ دنیا میں جا کے ہم نے کفر اختیار کیا, بت پرستی کی, عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا, پیغمبر سے مدد مانگی تجھے چھوڑ کر, یا کسی بھی کوئی بھی شرک کیا ہم نے, ماں باپ کا دل دکھایا, بہنوں کی وراثت غصب کرنے کی کوشش کی, چھوٹے نابالغ بھائیوں کا حصہ کھانے کی کوشش کی, نماز قضا کرنے کی کوشش کی, اگر ہم نے کوئی بھی جرم کیا, فإنا ظالمون, تو جو چاہے ہمیں سزا دینا, ہم کھانے کے لیے تیار ہیں, دوبارہ تجھ سے دنیا میں جانے کا مطالبہ نہیں کریں گے. اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا, اس میں ذلیل ہو کر پڑے رہو, ولا تکلمون, مجھ سے کلام نہ کرنا, بڑی مہلت دی تھی موت تک, ایک آنسو بہا لیتے, ایک آنسو دنیا میں, ایک دفعہ زبان کو ہر کسی حرکت دے دیتے, اے اللہ معاف کر دے اب نہیں کریں گے, رحمت کے دریا کے دریا بہا دیتا. حدیث میں آتا ہے کہ دو قطرے جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں, ایک اللہ کی راہ میں, اللہ کی راہ میں جان دینے والا, اللہ کی راہ میں جان دینے والا, خون دینے والا, جس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے فرمائے وہ خون کا قطرہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھا دیتا ہے, اور ایک اس گناہگار کا کی آنکھ سے نکلا ہوا قطرہ جو اللہ کے خوف سے اللہ کے سامنے دو آنسو بہاتا ہے. دو کیا بات ہے کہ اے اللہ معاف کر دے مجھ سے بڑی غلطی ہوئی, تیرا کھا کے تیرا پی کے تیری نعمتوں کے سمندر میں ڈوب کے میں نے زنا کیا, تجھے ناراض کیا, تو نے میرے لیے حلال بیوی پیدا کی, میرے لیے نکاح کے راستے کو اسلام میں نکاح سب سے آسان ہے, سب سے آسان, سب سے آسان. اس کے لیے ماں باپ سے بھی پوچھنے کی, ماں باپ اپنی اولاد کو خدا کی قسم زانی بنا دیں گے اس کی شادی نہیں کرنے دیتے, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں نہیں ابھی تمہاری شادی کی عمر نہیں ہے, تم جاؤ زنا کرو طوائفوں کے ساتھ, منہ کالا کرو, جب تک ایک لاکھ نہیں کماؤ گے تمہاری شادی کی اجازت نہیں ہے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں, حلفیہ بیان دیتا ہوں, آپ شادی کے معاملات میں ماں باپ کی بغاوت کرو, زنا چھوڑو شادی کرو, ماں باپ کی اطاعت اس معاملے میں جائز نہیں ہے, کیونکہ زنا کو کس نے حرام قرار دیا؟ اللہ نے. یہ ماں باپ آپ کو اللہ کے عذاب سے خدا کی قسم نہیں بچا سکتے, جب اللہ عذاب دینا چاہے گا نہیں بچا سکتے. اللہ کہیں گے کہ آپ باقی چیزوں میں بھی ماں باپ کی پوچھ کے چلتا تھا, ہر ہر چیز میں اتنا فرما بردار تھا, جس شادی کو نکاح کو میں نے حلال کیا اس شادی کو چھوڑ کر تو طوائفوں کے پاس گرل فرینڈ کے پاس کیوں جاتا تھا؟ اس لیے اپنی ذمہ داری پہ اگر کوئی بالغ شادی کرنا چاہے زنا سے بچنے کے لیے تو ماں باپ کو روکنے کی اجازت نہیں, روکتے ہیں. اگر آپ کو خطرہ ہے کہ میں رک گیا تو زنا کر لوں گا تو آپ پر شادی کرنا فرض ہو جاتا ہے. اگر خطرہ ہو کسی بھی مفتی سے پوچھ لو, وہ یہی کہے گا کہ جس نوجوان کو ڈر ہے نا کہ اگر میں نے شادی نہیں کی میں زنا کر لوں گا, اس پر شادی کرنا کیا ہو جاتا ہے میرے بھائی؟ فرض ہو جاتا ہے. اگر اس میں استطاعت ہے تو وہ نہیں کرے گا, گنہگار ہوگا, قیامت میں پوچھا جائے گا اس سے. اس لیے ماں باپ کو اجازت نہیں ہے اس میں روکنے کی, اجازت نہیں ہے اس میں, لیکن روک رہے ہیں ماں باپ, کیونکہ ان کو آخرت کی آگ کی فکر نہیں ہے, آخرت کی آگ کی فکر نہیں, وہ دنیا کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, تین آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمے واجب کر لی ہے, کیونکہ اللہ کو زانی سے نفرت ہے نا اور اللہ آگ سے بچانا چاہتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ان تینوں میں ایک وہ ہے جو زنا سے بچنے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہو. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اس کی مدد کس نے اپنے؟ اللہ نے کہا تو ہمت کر, میں تجھے رشتہ بھی دلاؤں گا اور تیرے مال میں برکت بھی پیدا کر دوں گا, خرچے پورے کروا دوں گا, تو ہمت کر. تو اس جس کی مدد اللہ نے ذمے میں واجب کر لی ہو, اس لیے کہ تاکہ یہ بدکاری سے بچ جائے, بدکاری سے بچ جائے, تو ماں باپ کو اس سے روکنے کا حق ہے بتاؤ میرے بھائی؟ اللہ حوصلہ افزائی کر رہے, تو ہمت کر میں مدد کروں گا تیرے ساتھ. تو اس لیے ماں باپ, لیکن یہ اپنے خرچے پر ہے, ماں باپ سے پیسہ زبردستی لینا جائز نہیں ہے, اپنے خرچے پہ, اپنی ذمہ داری پہ, اپنا گھر لے کے اگر کوئی رکھ رہا ہے تو اجازت نہیں ہے والدین کو روکنے کی. تو میرے بھائی, زنا سے بھی کوئی بچنا چاہے, اللہ کی طرف آنا چاہے, رشوت سے بچنا چاہے, اللہ کی طرف آنا چاہے, اللہ کی رحمت کے دروازے وسیع ہیں. اور اگر اتنے حلال راستے ہونے کے باوجود پھر بھی جاتا ہے گناہوں کی طرف اور توبہ نہیں کرتا, تو پھر اللہ کو اتنا تو حق ہونا چاہیے کہ جس نے اتنا کھلایا, اتنا پلایا, پیدا کیا اس نے, اور بات بات پہ مغفرت کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے, اب بھی وہ عذاب نہ دے, اب بھی وہ سزا نہ دے, تو پھر اللہ کی صفت انتقام جوش میں آتی ہے, قوت غضبیہ. جہنم گناہوں کی سزا نہیں ہے, بلکہ سزا اس کو کہا تو گیا ہے, حقیقت میں اللہ کی صفت قہاریہ اور صفت غضبیہ کا اظہار ہے. اللہ آگ میں ڈال کے بتائے گا کہ میرا غصہ کیسا ہوتا ہے, میرا غصہ ایسا ہوتا ہے. اس لیے بس ایک آیت پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. قرآن میں آتا ہے ان الذین ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم, جب اہل جہنم جہنم میں جلیں گے تو, اور بعض روایات میں آتا ہے غصے میں نا اپنی انگلیاں اپنے منہ میں چبائیں گے, غصے میں. غصہ کس پر ہوگا؟ اپنے آپ پر, کہ ہمیں کیا ہو گیا تھا, ہم نے کیوں توبہ نہیں کی, کیوں کفر سے توبہ نہیں کی ہم نے. بہت ہی بدبخت ہوگا نا جو جہنم میں جائے گا, چھوٹے موٹی خطائیں تو اللہ معاف کرتے رہتے ہیں, بہت سی ویسے ہی معاف, بہت بعض مرتبہ بڑی بھی ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں, تو جہنم میں تو بہت ہی بدبخت جائے گا. تو حدیث میں بعض روایت میں آتا ہے وہ غصے میں نا اپنی انگلیاں چبائیں گے, کافر بھی اور نافرمان بھی, کہ یار ہم نے کیا کیا یہ. تو اللہ ان سے کہیں گے کہ تمہیں آج اپنے اوپر جتنا غصہ ہے, جب تمہیں ہمارے احکام کی طرف بلایا جاتا تھا, حی علی الصلاۃ کی ندا لگتی تھی, آؤ نماز کی طرف, یہ ندا مؤذن تو دیتا ہے مگر کس کی حکم پہ دیتا ہے؟ اللہ کے. یہ آواز مؤذن کی نہیں ہوتی, حقیقت میں کس کی آواز ہوتی ہے؟ ہر نماز میں حی علی الصلاہ آ جاؤ, حی علی الفلاح آ جاؤ. پہلے اللہ اپنی عظمت, اللہ اکبر, سب سے بڑا میں ہوں. دیکھ لو دکان بڑی نہیں ہے, بیوی بڑی نہیں ہے, ماں باپ بڑے نہیں ہیں, ان یہ بڑے ہیں مگر ان سب سے بڑا کون ہے؟ میں ہوں. میں بار 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 ہر نماز میں ڈیوٹی لگا دی اللہ نے مؤذن کی. تو اس کے باوجود بھی جب تم نہیں آتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جتنا تمہیں آج اپنے اوپر آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جرم تو صرف ایک نماز چھوڑ دینے کا ہے نا, لیکن غضب کس کو دلا رہے ہو؟ خدا کو, جس نے بنایا کھلایا. یہ نیند بھی اسی نے دی, جو خراٹے لے کے سو رہا ہے نا اور فجر میں اٹھتا ہوا کہتا ہے مجھے بڑی سخت نیند آ رہی ہے, تو یہ نیند کی نعمت کس نے دی؟ وجعلنا نومکم سباتا, فرمائے ہم نے تمہاری نیند کو ایسا بنایا کہ دنیا سے تمہارا رشتہ کاٹ دیتی ہے اور پرسکون ہو جاتے ہو تم. یہ تو ہم نے کیا ہے, ہم تم سے یہ نیند کی نعمت چھین بھی تو سکتے ہیں. تو ایسی نعمت اس نے دی نیند کی, اس کا تقاضا یہ کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بلا رہا ہے تو قربانی دے کے آ جاؤ, فجر پڑھ لو. خواتین صبح بچوں کے اسکول کے لیے تو بڑی متحرک ہوتی ہیں, چار بجے سے اٹھ جائیں گی, فجر کی نماز میں سوتی رہتی ہیں سوتی رہتی ہیں سوتی رہتی ہیں. جو پکی نمازی ہیں وہ پھر آخر میں دو تین منٹ پہلے اٹھ کے ہوڑ ہاڑ کر کے دو فرض پڑھ لیے, نہیں پڑھے قضا ہو گئی. اور جو کچی نمازی ہیں وہ پھر وہ بھی چھوڑ دیتی ہیں. لیکن اسکول کی ٹائمنگ دیکھو, جیسی وین آنے والی ہوتی ہے سب پہلے سے ناشتہ بنا کے, ٹفن, بچے کے کپڑے بھی استری, اس میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ایکچولی رات کو ذرا دیر ہو گئی تھی سونے میں, تو ایکچولی صبح آنکھ کھلنے میں بڑا مسئلہ ہو گیا, اصل میں بچہ بھی تھکا ہوا تھا, میں نے کہا چلو چھوڑو. نہ دنیا کے چند ٹکے, دنیا کے چند ٹکے, کچھ بابو بن جائیے, کچھ بن جائے, کما کے چار پیسے لے آئے, اس کے لیے تو اتنی قربانیاں دی جا رہی ہیں. نہ سردی دیکھی جاتی ہے, حکومت ایک گھنٹہ آگے کر دے تو بھی ایک گھنٹہ پیچھے لے جائے تو اسی حساب سے پیچھے چلے جائیں گے. لیکن نماز فجر کی جو اتنی مبارک, اتنا مبارک عمل, باوضو ہو کے دانت صاف کر کے فجر میں پیچھے کھڑے ہو کر تلاوت سنو, کیا مزہ آتا ہے, کتنا مزہ آتا ہے اس تلاوت کرنے میں, اس تلاوت سننے میں, اس سجدہ کرنے میں. وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایک دفعہ نہیں, جب سے بالغ ہوئے اذان سنتے چلے آ رہے ہیں سنتے چلے, اللہ مہلت دے رہے ہیں اب توبہ کر لے گا. اگر 100 سال نماز چھوڑ دی, 101ویں سال میں خیال آیا اللہ اب تک تو نہیں پڑھی, اب سے شروع کرتا ہوں, اللہ کہ چل آج سے قبول کر دوں گا میں, بس پچھلی معاف کر دوں گا, پھر بھی نہیں کر رہا, عزم کیا ہوا نمازی بننا ہی نہیں ہے, تو میرے بھائی انلزمکم ہا وانتم لہا کارہون, اللہ فرماتے ہیں پھر ہم زبردستی نہیں تھوپ سکتے تمہارے سر پہ. اور تمہیں جب ہم بلاتے ہیں تمہیں غصہ جو آتا ہے نا, ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا ہے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا جب اللہ تجلی ظاہر کریں گے حشر میں تو ان تمام اللہ والے سجدے میں گر جائیں گے, اس وقت سجدے میں مزہ بہت آئے گا لوگوں کو, اللہ کی ذات جلوہ فروز ہوگی. اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ہوں گے جن کی کمر تختے کی بنا دیں گے, جھک نہیں سکیں گے, وہ دل چاہے گا کہ خدا کے سامنے جھکیں جھک نہیں سکیں گے. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں, یدعون الی السجود وہم سالمون, کہ دنیا میں ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا, اس وقت ان کی کمر بھی ٹھیک تھی, جھک سکتے تھے, مگر تکبر تھا کہ آتے نہیں تھے, آ کے جھکتے نہیں تھے, صحیح کمریں تھیں, بالکل صحت مند تھے, لیکن آ کے ہمارے سامنے جھکتے نہیں تھے. آج جب اہل ایمان محبت عشق میں جھکیں گے ہمارے سامنے تو تمہیں جھکنے کی اجازت, تو بے نمازی آخرت میں بھی سردے سے محروم کر دیا جائے گا. اس لیے میرے بھائی اپنی جان پر ہم سب کو رحم کرنا چاہیے, کبھی گناہ ہو جائے تو گڑ گڑا کے توبہ کرو. ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, ایک آنسو. آنسو اس لیے نہیں نکلتے ہمارے, اللہ تعالی ہم سب کو اس جہنم کی ہولناکیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کبھی ہم سے گناہ ہو جائے تو اللہ ہمیں توابین میں شامل کر لے, گڑ گڑانے کی توفیق دے دے, جب تک وہ معاف نہ ہو جائے ہمیں سکون نہ ملے. اللہ تعالی سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.